الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سید العرب والعجم سیدنا حبیبنا کریمنا نبینا و مولانا محمد عبده و رسوله بالهدى والدین الحق ارسله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال ويا بحر الكمال ويا بحر الكمال يا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال ويا بحر الكمال يا بحر الكمال يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب السبت کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ جلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ گزشتہ درسوں میں آپ حضرات نے تعوذ تسمیہ پھر سورہ فاتحہ کے مختلف ناموں کے حوالے سے اس کے ضمن میں موجود اہم ابحاث آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ آج اس درس کو موقوف رکھ کر لیلۃ القدر کے حوالے سے آج کی شب کی مناسبت سے چند باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ جو میں نے جس ٹاپک کے حوالے سے گزشتہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا چند اہم موضوعات کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کل کی شب انشاءاللہ تلاوت قبرستان میں کرنا اور قبور پر کرنا، جو ایک متنازع مسئلہ بنایا گیا ہے، اس پر انشاءاللہ میں کل تفصیلی بحث اپنے اس موضوع کے عنوان کے ضمن میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ ان تمام امور کو احسن طریقے سے اپنے انجام تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید کی یہ 97 سورت سورہ قدر جو ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بہت سے اسرار، بہت سے رموز، اور بہت سے حقائق کو اپنے بندوں کے سامنے آشکارا کیا، اور بہت سی ایسی غیبی امور جو اللہ رب العالمین ہی کی ذات سے متعلق تھی، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کے سامنے اس کی عقدہ کشائی، اس گرہ کو کھولا ہے اس کی قدرت نے، اور ہمارے سامنے ان تمام غیبوں میں سے چند ایسے غیب جس سے ہماری زندگی، ہماری سلامتی کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کے ذریعے ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے کلام کے ذریعے آشنائی فرمائی ہے۔ غیبوں میں سب سے بڑا غیب تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے، ورنہ اگر اللہ نہ دیتا تو کسی شخص کی میں نہ یہ جرت تھی، نہ یہ کمال تھا، نہ یہ اس کے لیے اتنی طاقت اور بساط اس کی تھی، نہ اس کے اندر وہ شجاعت و بصالت تھی کہ وہ پہنچ کر اپنے طریقے سے اس علم کو جانتا۔ تو یقیناً قرآن اللہ رب العالمین کے اسرار میں سے بہت بڑا سر ہے، اور اللہ نے خود اس کو ذکر فرمایا ہے نا کہ جو میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ماں کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، وہاں غیب سے مراد قرآن بھی لیا گیا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے کو غیب بتائے، تو وہاں غیب سے جو دیگر امور لیے گئے وہاں سے قرآن بھی لیا گیا ہے۔ تو قرآن نے خود اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا اپنی طاقت اور اپنے بساط کے ذریعے، اور اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا بھی گیا ہے تو پھر یہ بیان کیا گیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ مزمل کے اندر، کہ محبوب ہم آپ پر یہ کتاب کلام اتار تو رہے ہیں لیکن یہ کلام عام کلام نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جو کلام ثقیل ہے، قول ثقیل ہے۔ ثقیل کہتے ہیں بھاری چیز کو، وزنی چیز کو، اور یہ ثقیل اللہ، یہ جو ثقیل کہا گیا، یہ میں اور آپ اس کو ثقیل نہیں کہہ رہے بلکہ قدرت کی نظر میں اس کی ثقالت اتنی ہے کہ خدا نے اس کلام کو ثقیل فرمایا ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کو کلام نسی کہا جاتا ہے، یہ الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب اترا ہے تو اس کا اس کان کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں، جو حضور نے فرمایا کہ پھر روعی، وہ میرے نفس میں، میری روح میں اس چیز کو اللہ اتارتا ہے جبریل کے ذریعے، جس کا یہ ظاہری کانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ظاہری کان جو ہے یہ اس آواز کو سننے اور الفاظ والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کلام ان الفاظ، ان معنی اور ان آوازوں سے پاک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کلام اترا ہے وہ آپ کے قلب منیر اور آپ کے روع یعنی باطنی پر اتارا جاتا ہے، ظاہر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور یہ کلام اتنا مضبوط اور اتنی ثقالت والا ہے کہ پہاڑ بھی اس کے بوجھ کو نہیں برداشت کر سکتا، اس سے آپ اس کے بھاری پن کو دیکھ سکتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا من خشیۃ اللہ، یہ جو اللہ کے راز میں سے راز ہے، اس کا اتنا وزن ہے، اس کا اتنا روب ہے، جو اصل روب خدا کی جلال کا ہے، اس کی ذات کے خوف کا ہے، تو اس میں بظاہر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا پریشر ہے اس خوف کا، اتنا زور ہے کہ پہاڑ جیسا مضبوط جسم جو ہمارے گرد و نواح میں نظر آتا ہے وہ اس پر بھی اگر اس کا ایک حرف اتر جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ کلام کے پریشر اور زور اور اس کی ثقالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے کہ الم نشرح لک صدرک، محبوب اس کلام کو ہم نے اگر پہاڑ پر اتارنا ہوتا تو پہاڑ اس کے زور کو برداشت نہ کرتا، لیکن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوطی ہم نے تیرے سینے میں ڈالی ہے پہلے، اور الم نشرح لک صدرک، اور ہم نے محض اپنے فضل سے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا ہے، اور تیرے سینے میں وہ زور، وہ قوت اور وہ ہمت ڈال دی ہے کہ اگر کئی پہاڑ بھی تیرے سینے پر رکھ دیے جائیں تو وہ خش و خاشاک کی طرح ہو، ایک تنکے کی مانند بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پہاڑ پر ایک حرف قرآن کا اترتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو کروڑ ہا پہاڑ جمع ہو جائیں تو پورے قرآن کو نہیں برداشت کر سکتے، تو محبوب ان کروڑ ہا پہاڑوں سے زیادہ طاقت اور ہمت ہم نے تیرے سینے میں ڈالی ہے، اس لیے یہ قرآن کہیں اور نہیں اترا، یہ تیرے سینے پر اترا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور عظمت کو اس اعتبار سے گویا کہ اجاگر فرمایا. تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے قرآن. اور پھر یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر اترتا ہے تو پھر ہم چلتے ہیں بخاری کی پہلی اس حدیث کی طرف کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غار حرا میں جب یہ اتر رہا تھا اور جب پہلی وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ پر اتاری گئی, اس سے پہلے کے معاملات یہ ہیں کہ جس پر اتاری جا رہی ہے وہ بھی ذکر الہی کا اس قدر مشتاق ہے اور یاد الہی میں اس قدر استغراق تام اور فناہیت میں ہے کہ پھر اس کے کانوں میں کوئی بھی کلمہ آئے وہ خاطر میں نہیں لاتا. ہاں کلمہ رب کے نام کے ساتھ آئے تو پھر اشتیاق اور محبت میں فوراً اس طرف بڑھ چلتا ہے. اس کا اظہار آپ دیکھتے ہیں غار حرا کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلوت میں اللہ کے ذکر کو, تسبیح و تحلیلات کو وہاں پر شروع کیا. اب تک کوئی وحی نہیں اتری ہے, وحی سے مراد وحی جلی نہیں اتری ہے, وحی خفی اتری ہے. اللہ کے بتانے سے یہ غار حرا میں پہنچے ہیں. حضور اللہ کی وحی ہی سے غار حرا میں پہنچے ہیں. انکار حدیث پر ایک بہت بڑا سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو حضور کو غار حرا میں لے گئی, اور عمر کے 40ویں سال کے اندر 6 مہینے تک متواتر لے گئی, اور وہ کیا چیز تھی جس نے اس بات کا پتہ بتایا آپ کو. تو یقیناً وہ اللہ ہی نے بتایا ہے, لیکن اس پر واضح آیات قرآن میں موجود نہیں ہے. یہ حضور کے دل پر اتری ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے. جو وحی مختلف حضور پر کی جاتی ہے وہ قرآن والی وحی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ محبوب اٹھو یہاں سے اور جاؤ غار حرا کے اندر بیٹھو. نہیں, نبی جب ہر کام اللہ رب العالمین کے فرمانے سے کرتا ہے, ہر کام اللہ رب العالمین کے بتانے سے کرتا ہے, تو لیکن یہ جو سرکار غار حرا میں گئے ہیں تو یقیناً یہ جانا جو آپ کا غار حرا کے اندر ہے یہ بھی وحی ہے, لیکن وہ وحی ہے کہ جو قرآن والی نہیں ہے. قرآن والی وحی وہ ہے جو الفاظ اور معنی اور جبریل کے ذریعے آتی ہے. یہ وہ ہے, نہ اس میں جبریل ہوتے ہیں نہ الفاظ ہوتے ہیں, مراد اور موضوع حضور کے دل میں اتار دیا جاتا ہے. پھر اس میں الفاظ حضور کے ہوتے ہیں, معنی خدا کے ہوتے ہیں. ایک بات میں یہاں پر میں مزید عرض کرتا ہوں, جب 40 سال کا لفظ میری زبان سے نکل ہی گیا ہے تو ایک کانسیپٹ میں مزید آپ کی خدمت میں کلیئر کرتا ہوں. حضور 40 سال سے پہلے بھی, پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک, ہر وقت آپ پر وحی کا غلبہ رہا ہے. لیکن میں پھر عرض کر دوں, وہ وحی قرآنی وحی نہیں تھی جس میں سقالت بہت ہے. وہ قرآنی وحی نہیں تھی, وہ وحی تھی کہ جو نصاب ہدایت کا دستور اللہ بغیر جبریل کے, بغیر الفاظ کے, صرف نصاب اور موضوع آپ کے دل میں اتار دیتا تھا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے الفاظ میں, اپنی تعبیرات میں چلاتے تھے. ہاں حضور نے اپنی کوئی سوال اگر کرے, یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں, حضور نے کبھی اس کا اظہار تو نہیں کیا اس کا. ہم نے کہا حضور نے کبھی اس کا اظہار اعلان نبوت سے پہلے تو نہیں کیا, لیکن جب اعلان نبوت ہوا تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نبی ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو قرآن نے کہا محبوب کہہ دو جو 40 سال گزار گیا ہوں وہی دلیل ہے. جو 40 سال گزار گیا ہوں وہی دلیل ہے. اگر اس 40 سال کا نبوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا تو قرآن اس کو اپنی توحید کی دلیل بنا کر نہ پیش کرتا. میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ نبی کو اس سے پہلے رب سے کوئی ربط اور تعلق نہیں تھا, تعلق نہ تھا تو پھر وہ سنجیدگی, وہ بردباری اور غریبوں کا خیال, صلح رحمی, اس کفر کے معاشرے کے اندر خدا کی توحید کے چراغ کو اپنے دل میں جلا کر رکھنا, اور یہ تبلیغ اعلانی تبلیغ نہیں ہے, یہ سکوتی تبلیغ تھی. اب تک حضور کو سکوتی تبلیغ کا حکم تھا کہ بس خاموشی سے تبلیغ کریں, اپنے عمل سے تبلیغ کریں. 40 سال میں اعلان ہوا, محبوب اب زبان سے بھی تبلیغ کریں. تو وہ 40 سال کے قبل کی جو زندگی تھی وہ عملی تبلیغ تھی, اور تبلیغ وحی کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتی. تبلیغ یہ تو مسلمہ مسئلہ ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کبھی نہیں کرتا, اس لیے کہ اگر تبلیغ کے لیے مامور کیا گیا ہے تو یہ مامور کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب کے قول کا پابند ہے. کیونکہ تبلیغ وہ اپنے خاندان کی تو نہیں کر رہا نا, رب کی توحید کی کر رہا ہے. نبی جو تبلیغ کر رہا ہے وہ اپنے کسی ذاتی معاملے کی تو نہیں کر رہا, ورنہ تو رب کے عرفان کے کر رہا ہے. تو یقیناً جب ذاتی معاملے کا وہاں پر کوئی دخل ہی نہیں ہے, سراسر ایک آسمانی دین کے دستور کو بیان کرنا ہے, تو وہ بغیر وہاں سے اترے ہوئے اور بغیر بتائے ہوئے بیان نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہاں پر جہاں تک ایک یہ دفتر میرے دل میں خیال آیا تو میں نے اس چیز کو ذکر کیا آپ کی خدمت میں کہ جہاں پر یہ 40 سالہ سابقہ زندگی جو حضور کی جس نہج پر چلی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بردبار اور عظیم خاتون نے دیکھا کہ پورے عرب کے معاشرے میں ان جیسا راست گو، ان جیسا امین، ان جیسا متین، ان جیسا صادق کوئی نہیں ہے، تو وہ عظیم خاتون جن کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے اور وہ خود گویا کہ معاملات کے اعتبار سے اتنی مشہور تھی کہ ان کو تجارت کی ملکہ کہا جاتا تھا، ان کی دانائی اور ان کے تفقہ کو اور ان کی حکمت آمیز گفتگو اور ان کی فراست کو اتنا قبول کیا جاتا کہ ہر شخص یہ سوچتا تھا کہ تجارت کے بارے میں ان سے ڈسکس کی جائے، ان سے رائے لیے جائے، یہ سودا خریدنے کے بعد آیا ماحول مارکیٹ کا چینج ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا، اونٹ کس کروٹ بیٹھ سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو فراست کی ہے، سامنے تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو فیصلہ فراست کا ہے کہ یہ مال ابھی لے لیا ہے ہم نے، یہ آگے بکے گا کہ نہیں بکے گا، تو معاملے کے جو اجزائے ترکیبی ہے اس کو جوڑ کر اس سے مسئلہ اخذ کرنا اور نکال دینا یہ سراسر فراست ہے۔ سیدہ اس میں بڑی مشہور تھی لیکن وہ جس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتی تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی فراست کے مسائل پر مہر ثبت لگانے کے لیے جن کے سامنے اپنے تمام فیصلوں کو لا کر رکھتی تھی وہ میرے آقا تھے، اور میرے آقا پھر اس کو فائنل کرتے تھے کہ ہاں یہ جو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے یہ درست ہے، یہ جو نہیں کیا یہ غلط ہے۔ پتا چلا کہ جناب اس وقت دانائی میں بھی میرے آقا کا کوئی ثانی نہیں تھا، امانت میں بھی کوئی ثانی نہیں تھا، راست گوئی میں بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ وحی الہی سے آ رہی ہے۔ ایک بات، قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کچھ لوگوں نے مانا کیا معاذ اللہ کہ آپ کو بھٹکا ہوا پایا معاذ اللہ تو آپ کو راہ دی، پڑھیں نا مودودی کو پڑھیں، آپ جماعت اسلامی کو ووٹ بڑا دیتے ہیں ذرا اس کا چند کبھی اس کا ترجمہ تو پڑھیں، نبی کی محبت کو دل میں رکھ کر، بھٹکا ہوا پایا، آپ کو حق سے دور پایا معاذ اللہ، حول اللہ، آپ کو حق کو ڈھونڈنے کے لیے سرگرداں پایا تو آپ کو راہ دے دی۔ ہم نے کہا اگر بھٹکا ہوا پایا تھا تو بھٹکی ہوئی زندگی کو خدا نے اپنی توحید کی دلیل کیوں بنایا؟ جب کفار نے پوچھا کہ آپ نبی ہیں اور آپ کہتے ہیں خدا ایک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ سرکار نے فرمایا لبثت فیکم عمرًا، میں نے تم میں جو عمر گزاری ہے 40 سال وہی میرے خدا کی ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، وہ حق سے دوری کی زندگی تھی، وہ حق کے لیے بھٹکنے والی زندگی تھی، وہ حق سے کوسو دور کی زندگی تھی، اور وہ دین کو ڈھونڈنے میں بھٹکنے والی آوارگی کی معاذ اللہ زندگی تھی، تو خدا پھر 40 سال کی بعد کی زندگی کو اپنی توحید کی دلیل بناتا؟ لیکن قرآن نے ان کے سب کے منہ پھیر دیے اپنے محبوب کی عظمت کے لیے، اور یہ ملکہ اور شان تو احمد رضا کو ملی ہے کہ جو فرماتے محبوب تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دے دی ہے۔ بھٹکا ہوا نہیں پایا، کہ جو محبت تڑپ رہی تھی نا وہی خفی کی، اب وہ چاہتی تھی کہ مولا اب وہ الفاظ بھی تو اتار دے میرے دل پر، یہ محبت جو تھی۔ فرمایا جس محبت میں محبوب تجھے دیکھا، جس محبت میں تجھے خود رفتہ دیکھا، وہ محبت کیا تھی؟ جب خدا کا عرفان مل گیا تھا پھر وہ محبت کیا تھی؟ وہ محبت تھی جو براہ راست سننے والی تھی، کہ مولا میں تجھے براہ راست سننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، محبوب جس محبت کے پیچھے تو جا رہا تھا نا اس محبت کو ہم نے غار حرا میں جوڑ دیا ہے۔ تو اس کا کتنے سخت دل ہیں جو یہ بات کرتے ہیں۔ میں نے ایک لاجیکل بات آپ کے سامنے کی ہے، کوئی اتنی الجھاؤ والی بات نہیں کی ہے۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى کہ تمہیں بھٹکا ہوا پایا تو راضی معاذ اللہ، اور اگر بھٹکی ہوئی زندگی تو وہ کس کو کیا ہدایت دے گی؟ وہ بھٹکی ہوئی زندگی اگر ہوتی تو خدا اس کو 40 سالہ پہلی زندگی کو اپنے دین کے لیے حجت نہ بناتا، بلکہ فرمایا محبوب ان سے کہہ دے کہ اگر یہ مجھے ایک ماننے پر انکار کرتے ہیں اور یہ آسمان جو خدا نے بنایا کیا یہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ یہ زمین بنائی یہ خدا کے ایک ہونے کی ذریعے دلیل نہیں ہے؟ یہ سمندر بنائے یہ خدا کے ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ یہ آبشار بنائے یہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل نہیں؟ یہ مویشیاں جو ان کے آگے چر رہی تھی پھر رہی تھی یہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ وہ صبح شام جو پودے اگاتے سبزیاں اگاتے اور نت نئے زمینوں پر ایک ہی زمین پر مختلف پودے مختلف سبزیاں اگتی یہ خدا کی وجود اور وحدانیت کی
دلیل نہ تھی، ہر شے دلیل تھی، لیکن خدا نے اس وقت جب سوال کیا کفار نے کہ آپ کہتے ہیں رب ہے اور ایک ہے، اس کی کیا دلیل ہے، یہ نہ کہا مصطفیٰ آسمان کو کہہ دے، مصطفیٰ زمین کو کہہ دے، فرما محبوب چھوڑ ان کو، ان کو یہ کہے جو میں جو 40 سال تم میں گزار چکا ہوں یہی میرے خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے. آپ بتائیے کہ میرے آقا کے اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی کس قدر پاکیزہ زندگی تھی، کہ اس قرآن کے اتارنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ خدا کو ایک مانے. خدا نے کسی اور چیز کی دلیل آپ کی 40 سالہ زندگی کو کسی اور چیز کے لیے بطور دلیل نہیں، بلکہ اصل دین جو توحید ہے، خدا کی وحدانیت ہے، اس کی دلیل بنا کر بھیجا ہے. اور دلیل جو ہوتی ہے وہ دعوے کی قابلیت اور صلاحیت اور اہمیت کے مطابق ہوتی ہے. یہ بھی آپ دیکھیے، اور موضوع کو کھولیے. اگر آپ اگر دعویٰ ہے کہ خدا ایک ہے، کتنا عظیم دعویٰ ہے، تو دلیل بھی اس کی معیار کی ہونی چاہیے، دلیل بھی پھر اس کے معیار کی ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہو تو دعویٰ ختم کر دیا جاتا ہے، خارج کر دیا جاتا ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم ایسی ہوائیاں مار رہے ہو، تم ایسی گپ مار رہے ہو. ورنہ اگر اتنا بڑا دعویٰ تم نے کیا ہے تو دعویٰ جتنے بڑا کیا اتنی دلیل تم لے کر آؤ. تو جیسا دعویٰ عظمت والا ہوگا دلیل بھی ویسی ہونی چاہیے، جتنا بڑا دعویٰ ہوگا اتنی بڑی دلیل ہونی چاہیے، جتنا حساس دعویٰ ہوگا اتنی حساس دلیل ہوگی، جتنا پاکیزہ دعویٰ ہوگا اتنی پاکیزہ دلیل ہوگی. توحید ایک پاکیزہ دعویٰ تھا، پوری کائنات میں ایسی پاکیزگی کہیں نہیں تھی جو میرے مصطفیٰ کی زندگی کے 40 سال کے اندر تھی. اب اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو راہ دی، اسے کچھ بھی نہیں ملا، وہ قرآن ہی کا انکار کر گیا. اس لیے علماء نے جب یہ آیت آئی ہے تو اس میں جستجو کیا ہے. میں پھر کبھی کسی موڑ پر اس آیت کی تفصیل مزید کروں گا، لیکن قرآن کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے جو میں نے کی ہے. اور جتنے بھی آپ ترجمے پڑھیں، جہاں ڈامڈول ترجمہ ہو کہ شریعت سے بے خبر پا لیا، یہ پا لیا، وہ پا لیا، تھانوی نے بھی یہ ترجمہ کیا، پکڑے ان کو پھراؤ. کہ اگر بے خبر تھے تو بے خبری کو دلیل کیسے بنا لیا خدا نے، یہ بے خبری دلیل کیسی ہو گئی، وہ زندگی معصوم کی معصومی زندگی تھی، اس لیے خدا کی یکتائی کے لیے وہ معصومی زندگی دلیل بنی ہے. آسمان دلیل نہ بنا، زمین دلیل نہ بنے. اور جب بات اپنے اظہار کی آئی تو رب نے یہ نہ کہا آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، فرمایا فلاح و ربے کا، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. اب دیکھیں جب 40 سال سے پہلے کی بات تھی تو اپنی یکتائی کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی یکتائی کے اعلان کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی یکتائی کے اعلان کو، اپنی یکتائی کے اعلان کے دعوے کو ظاہر کرنے کے لیے خدا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی سے استدلال کیا. لیکن جب اعلان نبوت ہو گیا، اب لوگ کہنے لگے اس کی رضا کیا ہے، تو پھر اپنی رضا کو ظاہر کرنے کے لیے پھر بھی آسمانوں کا ذکر نہیں کیا، فرما فلا و ربے کا، مجھے مصطفیٰ کے رب ہونے کی قسم ہے. تو یکتائی کا اظہار بھی مصطفیٰ کی زندگی سے ہو رہا ہے، اور ربوبیت کا اظہار بھی مصطفیٰ کے وجود سے ہو رہا ہے. یعنی یکتائی کا اظہار حضور کی عمر سے ہوا، حضور کی عمر سے ہوا، اور ربوبیت کا اظہار کب ہوا؟ فلا و ربے کا، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. یعنی آپ کہیں گے نا کہ جناب جب مثال دی جاتی ہے کہ یہ کون ہے، تو جس طرح دلیل جو ہے وہ دعوے کے مطابق ہونی چاہیے، اسی طرح جب اظہار کی بات آئے کہ وہ بہت بڑے ایک عالم دین آ رہے ہیں، کیسے ہیں؟ کہ جیسا یہ بچہ رحمانی قاعدہ پڑھ رہا نا ایسے ہیں، تو یہ تعریف ہوگی. یعنی آپ اگر اعلان کریں کہ بہت بڑے عالم دین آ رہے ہیں، بہت بڑے عالم بحر العلوم ہیں، اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم قرآن سنت کے، آپ کہیں گے کتنے بڑے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ بچہ ناظرہ پڑھا ہے نا، علی بات آسان کہاں، اس درجے کے ہیں، تو یہ تعریف ہوگی. یعنی ایک طرف آپ ان کو کہہ رہے ہیں بہت بڑے عالم دین آ رہے ہیں، اور دلیل میں لا رہے ہیں اس بچے کے قرآن قاعدے کو، تو یہ کوئی مطابقت ہوگی؟ یہ تو مذاق ہوگا. تو جب کہا گیا کہ خدا کون ہے، تو خدا نے یہ نہیں کہا جس نے آسمان بنایا ہے، خدا نے یہ نہیں کہا جس نے زمین بنایا ہے، اس جگہ پر اس آیت کے تحت خدا نے یہ نہیں کہا کہ جس نے نہریں بنائی ہے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا ہے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ جس نے زمین کو سمندر کی سطح سے نیچے رکھ کر روکا ہوا ہے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ جو منہ پھاڑے ہوئے سمندر کا جو خالق ہے، بلکہ فرمایا خدا وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا ہے. خدا وہ ہے جو اس مصطفیٰ کا خدا ہے، فلا و ربے کا، پتا چلا کہ رب کی ربوبیت کی تمام شان مصطفیٰ میں ہی تھی، اس نے فرمایا رب کون؟ کا جو محمد کا رب ہے، کا ایک کون جو مصطفیٰ کی عمر کو دیکھ لیں. تو یہ آپ دیکھیے تمام چیزوں سے اظہار جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا ہی ہوتا ہے. اب کہتے ہیں جی نبی کو بڑا دیا، رب سے بڑا دیا. میں نے کہا تم اس بندر بانٹ اور تم اسی سٹے بازی میں لگے رہو، بس تمہاری قسم میں یہی سٹے بازیاں ہوں گی کہ بڑا دیا گھٹا دیا. تم ایک حد بتا دو تو پھر بڑا گھٹانا ہوتا ہے. حد نبوت کی صرف ایک ہے، نہ خدا کہنا ہے نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے. یہ بھی آپ سن لیجئے، نبوت کی حد میں آپ کو بتا دوں، میں نے اس پر تفصیلی تقریر کر دی ہے. آپ تصور نبوت میں اعتدال کی راہ، جو ہم نے موضوع کا نام رکھا ہے، ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کا نام، اس پر آ کر دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں دعوت فکر کے لیے میں نے گفتگو کی ہے، اس چیز کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی تفرقہ رہتا نہیں ہے. دو جہتیں ہیں، دو بارڈر ہیں، دو سائڈیں ہیں، جس کو اگر ملحوظ رکھ لیا جائے، ایک تو یہ ہے کہ نہ خدا کہنا ہے نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے. نہ خدا کہنا ہے کفار کی طرح، نہ یہودیوں کی طرح خدا کا بیٹا کہنا ہے، اور نہ ان گستاخ اور بدبختوں کی طرح اپنے مثل بشر کہنا ہے. یہ اس کی دوسری صدا ہے. نہ خدا کہنا ہے نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے، نہ ان بدبختوں کی طرح اپنے مثل بشر کہنا ہے. اس کے درمیان میں رہ کر جو کہنا ہے خدا وہی چاہتا ہے، خدا وہی چاہتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے اس کے علاوہ. اور میرے امام، یہ علم کلام کا مسئلہ، اعلیٰ حضرت نے کتنے آسان انداز میں ختم کر دیا کہ سرور کہوں، فرمائیے کم ہے کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور فضیلت کے درجے گنواتے ہیں. فرما سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. میں نے کہا میرے امام کی شاعری کا تم نہیں مقابلہ کر سکتے تو ان کی تفاضل و تحقیق کا کیا مقابلہ. یہ میں آپ کو عرض کروں، میرا موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ یہ علم کلام اور علم عقائد کی بڑی گھٹن والی بحث ہے اور بہت دماغ کھپانے والی بحث ہے، اور وہ بحث سمجھنے کے لیے بھی پہلے کئی کورسز کرنے کے بعد دماغ اس معیار کا بنایا جاتا ہے، پھر جا کر علم کلام میں تصور نبوت پر بحث کی جاتی ہے. لیکن امام احمد رضا کو اللہ نے وہ صلاحیت اور قابلیت عطا فرمائی ہے کہ اتنے اہم اور دقیق اور حساس موضوع کو نعت کے شعروں میں ہر بندے کو سمجھا دیا ہے. سرور کہوں کا نہیں، مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. فرمایا تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف، تیری خوبی تو ایسی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پر عیب کہاں جاتا ہے. تو عیب تعریف تو اس کی ہم عیب دار لوگ اس کی کریں گے نا تعریف، کہ جس میں عیب ہو تو عیب نکالیں اور اس کے وصف کو بیان کریں. اور تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سب بتا دیا، پورا عشق محبت کے سمندر میں ایک طغیانی آ گئی. اب اس کی سرحد بیان کرتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ رضا کی زبان آگے تک نہیں جائے گی، ایک حد تک جائے گی. تو اس لیے کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فرما یہ سرحد ہے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس کے درمیان جو تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. فرما جو یہ میں نے کہا نا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ سب میں نے اس کے درمیان میں کہا ہے. اس لیے کہا کہ لیکن رضا نے ختم، خاموش ہو جاؤ، ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اسی کو امام بصری نے ذکر کیا ہے، یہی اس عقائد کے نظریات کی دلیل ہے. نہ خدا کہنا ہے نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے، نہ اپنے مثل بشر کہنا ہے. پھر صحابہ کو دیکھنا ہے کہ جناب اللعاب کی بھی تعظیم کرتے ہیں، پسینے کی بھی تعظیم کرتے ہیں، بے وضو مسافہ تک نہیں کرتے ہیں. تو یہ وہ سارے تقاضے ہیں جو اس کے درمیان میں آ جاتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین نے یہاں گویا کہ ذکر فرمائے کہ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، محبوب مجھے تیری اسی عمر کی قسم ہے. بات عمر کی چلیے تو ایک نقطہ مزید پیش کر دوں، فرما محبوب مجھے تیری اسی عمر کی قسم ہے. انہم لفی سکرتین یا مہون، بے شک یہ کفار اپنی گمراہی میں اسی طرح بھٹکتے رہیں گے. یہاں پر علماء کہتے ہیں اللہ نے کسی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی ہے، محبوب کریم کی کیوں اٹھائی؟ یہ میں نہیں کہتا، سارے صحابہ پہنچے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر میں مولا علی کے مقابلے پر ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جس صف میں مولا علی مفسر ہیں قرآن کے، وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہاں پر سیدنا فاروق اعظم ہیں. یہ ایک صف کے مفسر ہیں کہ جو قرآن کی روح کو، منشاء الوہیت کو اور مزاج مصطفی کو جانتے ہیں. اب جب پوچھا گیا کہ اللہ نے یہاں پر فرمایا عمر کی قسم کیوں ہے، تو ایک قاعدہ تو یہ ذکر کیا
کہ جب محبت کمال کو پہنچتی ہے تو پھر عمر کی قسم اٹھائی جاتی ہے، ورنہ پہلے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم، وہ انت حل بہذا البلد، تیرے پاؤں لگتے ہیں اس لیے ختم. پھر محبت کو اور بالتدریج آگے ذکر کیا، والضحا تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیرے زلفوں کی قسم. یہ بالتدریج درج عظمت کے یعنی نصاب تعظیم مصطفیٰ کے ایک ایک باب کا اظہار ہو رہا ہے. جو حضور کی تعظیم کا سلیبر ہے، نصاب ہے، اس کے ایک ایک باب سامنے آ رہے ہیں بالتدریج. اور جب محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کفار نے جب بہت زیادہ تنگ کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے پھر آپ کی وہ عظمت بیان کی ہے، اس انداز میں عظمت کسی نبی کی نہیں کی گئی. تو اس میں اترانے کی کیا بات ہے جب کہہ دیا گیا سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. وہ تو اس آیت کا ترجمہ ہوا نا، ڈاکٹر اسرار صاحب ایک دفعہ ترجمہ قرآن میں کہنے ہوئے، یہ کیا کہہ دیا سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. میں نے کہا جب آپ مودودی کو ابو الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں تو ہم حضور کو سب سے اعلیٰ کہہ دیں تو کیا حرج ہے؟ ایک میرا سوال ہے، جب جناب مودودی صاحب کو، یہ تنقید نہیں ہے ایک وضاحت ہے، یہ جو معصوم بنا رکھا ہے نا، تو ہم ہلا رہے ہیں جھجھوڑ رہے ہیں کہ جب حضور کی طرف آؤ گے تو بچے گا پھر کوئی بھی نہیں. کہ جب مودودی کو آپ ابو الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں، اعلیٰوں کا باپ، وہ شرک نہیں ہے. تو مصطفیٰ کو تو علو اللہ نے عطا فرمایا ہے، خلق میں اگر سب سے اعلیٰ آپ کو کہہ دے تو کہاں شرک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدا سے اعلیٰ تو کوئی نہیں کہہ رہا، وہ تو اللہ اکبر کہہ کر خدا کی کبریائی بیان کی جاتی ہے. لیکن جہاں آپ کو اعلیٰ کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن نے خود اپنی خلق میں آپ کو بلند کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے اللہ نے آپ کے درجے کو کیسا بلند کیا؟ امام قرطبی کہتے ہیں اس طرح بلند کیا کہ ھذا نہایت التعظیم. یہ جملے ذرا ذہن میں رکھیں آپ. لوگ کہتے ہیں یہاں سے نہیں ملانا، یہاں سے نہیں ملانا، میں نے بارڈر بتا دیا آپ کو، اب اس کے درمیان کی بات میں کر رہا ہوں. امام قرطبی کہتے ہیں ھذا نہایت التعظیم، خدا نے آپ کی عمر کی قسم اٹھا کر آپ کی تعظیم کی انتہا کر دی ہے. ھذا نہایت التعظیم وغایت البر والتشریف، فرمایا خدا نے آپ کی شرافت اور عظمت کی غایت کو ذکر کر دیا ہے اور آپ کی تعظیم کی انتہا کو ذکر کر دیا ہے. یعنی خدا خود چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو پھر آخری سرحد تک تعظیم کرو، کیونکہ خدا کی سنت ہے کہ ھذا غایت، ھذا نہایت التعظیم، یہ تعظیم کی انتہا رب نے کی ہے. وغایت البر والتشریف ہے، اس کے بعد الوہیت کا مرتبہ ہے. اسی کو مولانا روم نے کہا کہ کہاں بھٹک رہے ہو بھائی، سنو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اسی کا ترجمہ تو اعلیٰ نے کیا، سب سے اولا رہا ہمارا نبی. اسرار صاحب ایسی بیچارے بگڑ رہے تھے، اس لیے کہ کبھی کسی کی تعریف انہوں نے کی ہو تو ان کو پتا چلے نا نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے. وہ کبھی اس طرف سیاسی بات، تو کبھی تنظیم اسلامی، کبھی یہ، کبھی اس کی تعریف، کبھی اس کی تعریف. ہم نے کہا سوڑو سب کی تعریف، کبھی حضور کی تعریف کر کے بتاؤ. اور حضور کی تعریف نے کہا کرتے ہیں جی، ہم کرتے ہیں، سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہیں تو کرتے تو ہیں. میں نے کہا آپ کے جلسوں سے اعتراض نہیں ہے، آپ کے رویوں سے اعتراض ہے. اور یہ علمی حلقے میں بات کر رہے ہیں، ہم تمہارے پروردہ طالبان کی طرح خارجی نہیں ہے کہ جو ذبح کریں گے. ہم علم دوست لوگ ہیں، علمی گفتگو کریں گے صرف. ہم علم دوست لوگ ہیں، تمہارے پروردہ اور تمہارے دلال اور ایجنٹ ان کی طرح ہم لوگوں کی گردنیں نہیں کاٹتے. ہم علم دوست ہیں، کتابوں سے بات کرتے ہیں. ہم علم دوست ہیں اور کتابوں سے بات کرتے ہیں. آپ سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہیں؟ کہا. میں نے کہا کیا بیان کرتے ہیں اس میں آپ؟ کہا حضور پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچ فرمایا کرتے تھے. ہم نے کہا یقیناً اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن سچ تو آج سب بول رہے ہیں، سچ تو اکثریت بولتی، اولیاء بھی سچ بول رہے ہیں. پڑوسی کا خیال تو ہر مسلمان رکھ رہا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے. یہ تو آپ بیان کریں گے، لیکن کیا یہ پڑوسی کے حقوق سکھانے کے لیے آپ سیرت انسان، سیرت معاشرت کانفرنس رکھتے ہیں نا؟ آپ نے تو سیرت النبی کانفرنس رکھی ہے. یہ تو ثانوی پہلو ہے. اگر آپ سیرت کہتے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ انسان کی سیرت بیان کریں تو آپ کہیں گے انسان کی سیرت یہ کہ وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے. آپ بولیں گے یہ تو جانور بھی کرتا ہے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے. آپ کہیں گے ہاں اچھا اچھا، میں بہت زیادہ پھیل گیا، اب میں اس کو ذرا سکیڑتا ہوں. سیرت انسان یہ کہ اس کی دو ٹانگیں ہیں، اس کے دو ہاتھ ہیں. آپ کہیں گے وہ تو کافر کے بھی ہیں، وہ تو کافر کے بھی ہیں، یہ تو مومن کی سیرت تو بیان نہیں ہوئی. تو جس طرح درجہ بدرجہ خاص کر کے اس کو لے جائیں گے، اسی طرح سیرت النبی میں بھی پہلی تقریر ایسی ہوگی کہ جو میرے مصطفیٰ کا پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. سیرت مصطفیٰ میں پہلی بات یہ ہوگی کہ آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سرے ہی نکل آتا ہے، آپ انگلیاں کھولتے ہیں تو نہریں جاری ہو جاتی ہے، صحابی تین دن کی دوری سے پکارتا ہے تو آپ اس کی آواز کو سن لیتے ہیں، آپ زمین پر. دوگنی پالیسی کیوں کرتے ہو؟ جو اصل سیرت اس کو کیوں چھپاتے ہو، اس کو کیوں چھپاتے ہو؟ یہ تو ثانوی پہلو ہے، یہ تو پارٹ ٹو ہے کہ حضور کی تعلیم یہ تھی. پہلے یہ بتاؤ حضور کیسے تھے، حضور کیسے تھے پہلے یہ بتاؤ کہ سرکار کیسے. سیرت بعد میں ہے، سیرت النبی، آپ نبی کی سیرت بتا رہے ہیں. سیرت طریقہ کو کہتے، طریقہ بعد میں، پہلے نبی کو تو بتاؤ. کیونکہ آپ صرف طریقہ نہیں بتا رہے، آپ طریقہ نبی کا بتا رہے ہیں. پہلے نبی تو بتاؤ کہ نبی ہوتا کون ہے، پھر بتاؤ طریقہ کیا ہوتا ہے. تم طریقہ بتاتے ہو نبی کو نہیں بتاتے ہو، تو پھر اس لیے برابری کی سطح آتی ہے. ہم الحمدللہ طریقہ بعد میں بتاتے ہیں، پہلے نبی کو بتاتے ہیں. اس لیے یہاں پر بیٹھنے والا ان کی یاد میں روتا بھی ہے اور ان کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے. تو پہلے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کون ہے. نبی وہ ہیں جن کے چہرے کی قسم خدا اٹھاتا ہے، نبی وہ ہیں جن کی زلفوں کی قسم خدا اٹھاتا ہے، نبی وہ ہیں جن کے قدم لگ جائیں تو اس راہ گزر کی قسم خدا اٹھاتا ہے، نبی وہ ہیں جن کے دل میں نبی کی محبت ہو، وہ گھوڑوں پر سوار ہو جائے تو قرآن کہتا ولا دیاتی دبہن. محبوبہ ان کے گھوڑوں کی ٹانگوں سے جو کرنیں نکل رہی ہیں، جو روشنیاں نکل رہی ہیں، ہم اس کی بھی قسم اٹھاتے ہیں اس لیے کہ اس کے دل میں تیری محبت موجود ہے. شاول اللہ نے یہی ترجمہ کیا ہے، نبی وہ ہے، نبی وہ ہے کہ جب لوگ یہ کہیں کہ نبی کے رب نے نبی کو چھوڑ دیا ہے تو خدا پھر ان کو جواب بعد میں دیتا ہے، پہلے نبی کو راضی کرتا ہے. محبوب الذی یراک حین تقوم، تجھے رب کیسے بھول سکتا ہے؟ تو جو جب کھڑا ہوتا ہے تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. رب سب کو دیکھتا ہے لیکن سب کے بارے میں نہیں بولتا ہے، اختصاص کے ساتھ. یعنی اگر آقا اپنے سارے غلاموں کو دیکھے اور کسی ایک کو کہے تم میری نظروں میں ہوتے ہو، تو پھر وہ غلام پھر عام غلام جیسا نہیں رہتا ہے. بشرطے کہ جو آقا سے پیار بھی کرتا ہو، وہاں پر صرف چندہ لینے والا نہ ہو. ہم تو ان اشاق کی بات کر رہے ہیں نا جو واقعی میں آقا کی قدر اور اپنے سربراہ اور سردار کی قدر کو جانتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی نظروں میں سب تو ہے، لیکن جس کو کہے تو میری نظروں میں رہتا ہے تو اس کی شان اور ہوتی ہے، اس کی عظمت اور ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے، میں نے حدیث نہیں پڑھی، الذی یراک حین تقوم، محبوب جب تو قیام کرتا ہے تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. قیام تو کر رہا ہو تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو مولا وہ تو صحابہ بھی دیکھ رہے ہوتے میرے. فرمایا نہیں نہیں نہیں، جس طرح میں دیکھتا ہوں اس طرح وہ نہیں دیکھتے. فرمایا وہ تقلبک فی الساجدین، میں تو تجھے اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ جب تو اپنے مومنین والدین کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا. یہ کتاب قرآن ہدایت ہے نا، احکام کی کتاب ہے نا. اگر حضور کی تعظیم کا احکام سے کوئی تعلق نہیں، لوگ کہتے ہیں نعت خوانی کا حضور کی بعثت سے کیا تعلق ہے، میں کہتا ہوں ان آیات کا احکام سے کیا تعلق ہے. ان آیات کا نماز، قرآن اگر ہدایت ہے تو نماز کو بتائے نا، یہ کیوں بتاتا ہے محبوب تو نے قدم رکھا ہے میں اس کی قسم اٹھا رہا ہوں. محبوب تیرا چہرہ بہت خوبصورت ہے، تیرے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہوں. محبوب تیرے زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہوں. محبوب میں تجھے رحمت کہہ کر پکار رہا ہوں. محبوب میں تیری عمر کی قسم اٹھا رہا ہوں. ارے قرآن اگر احکام کی کتاب ہے تو نماز روزہ بتائے نا، دین کی بات کرے. پتا چلا اصل دین یہی ہے. قرآن جواب دیتا ہے کہ پیارے احکام جو ہے وہ نبی کی تعلیم ہے، یہ جو بتا رہے ہیں یہ نبی کا مقام ہے. کہ پہلے نبی کا مقام سمجھو گے تو پھر تعلیم سمجھ میں آئے گی. تو قرآن نے بتا دیا سیرت النبی کیسی ہونی چاہیے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو. آئیے لیلۃ القدر کی فضائل کی طرف چلتے ہیں. قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بات لمبی کریں گے تو یہ موضوع اور بھی کھل سکتا ہے، لیکن میں اس کو یہیں پر روکتا ہوں اور اس طرف آتے ہیں. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے پورے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں قرآن تو 23 سال میں حضور کے سینے پر آیا. یہاں پر انزال کا ذکر ہے، ایک سال اتر جانا، اور دوسری جگہ ہے انا نحن نزلنا الذکر، تنزیل سے تھوڑا تھوڑا اتارنا. تو یہاں پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ حضرت جبریل نے لوہے محفوظ سے، اللہ کے حکم سے، اذن سے، لوہے محفوظ سے بیت العزت کی طرف قرآن کو ایک دفعہ لا کر اتارا ہے. تو جس رات وہ اور جس لمحے وہ اترا ہے اس کو قرآن نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وہ یہی رات تھی، وہ یہی رات تھی. یعنی اگر وہ رات مراد نہ لیا جائے تو وہ یہی عظمتوں کی سعادت تھی. اور جس دن ہمارا قرآن، لوگ یہ کہیں اس وقت تو رات کا وجود ہی نہیں تھا، تو اس میں تدبیر اس طرح دی گئی ہے، اس کو سمجھایا اس طرح گیا ہے، کیونکہ قرآن کو ہمیں مثال دے کے سمجھاتا ہے. اس ٹائم پر تو رات تھی نہیں کہ جب قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت پر آیا ہے. ایک بات ہم نے کہا، ایک جواب تو اس کا یہ بنتا ہے کہ رات تھی اس لیے کہ قرآن حضرت آدم پر نہیں اتر رہا تھا، قرآن مصطفیٰ پر اتر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دنیا کو بنے کئی ہزار سال ہو چکے تھے، اور قرآن لوح محفوظ سے جب بیت العزت پر آیا ہے یقیناً یہ اسی وقت پہنچا ہے بیت العزت کی طرف کہ جس وقت حضور پر وہاں سے اترنا تھا. ایک تو اس کا یہ معنی ہوا اور رات کا معنی متحقق ہو گیا, ٹھیک ہے کہ رات ہی کو ہوا ایک بات. دوسرا یہ کہ اگر یہ کائنات بننے سے پہلے اس کو خدا نے منتقل کیا ہے تو یہ معنی بھی درست ہے. تو کہا اس وقت تو رات نہیں تھی, دن نہیں تھا, کائنات ہی نہیں تھی, تو پھر کیسے ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے جو میں اپنے ذہن سے پیش کر رہا ہوں یہاں پر, اور اس پر تائید موجود ہے کہ جب ہم نے لوح محفوظ سے بیت العزت میں قرآن کو منتقل کیا تو یہ بہت عظمت والی شان تھی. اس عظمت کو ہم رکھتے کہاں؟ فرمایا اس رات میں رکھ دیا. رات بھلے بعد میں بنی ہے, عظمت تو پہلے سے تھی نا. تو فرمایا وہ عظمت والی برکات ہم نے اس رات میں رکھ دی. برتن بعد میں بنا ہے, چیز پہلے تیار ہو چکی تھی. تو فرمایا جب برتن تیار ہوا تو آگے بانٹنے کے لیے اس برتن میں رکھ دیا گیا ہے. فرمایا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے. فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ ہزار مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے. یہاں پر علماء نے لکھا کہ بعض مقامات اور بعض اوقات اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں نا یہ تم بڑی رات کرتے ہو, بڑی رات کیا ہے؟ اس سے ذرا پوچھو یہ رات کیا ہے, یہ جو رات ہم کر رہے ہیں لیلۃ القدر. کہتا یہ کوئی بڑا دن نہیں ہوتا, یعنی تعصب کی انتہا ہے. تعصب کی شیطان بھی تعصب میں مارا گیا ہے, ہر گھڑی میں نہیں مانوں گا, تو کرے گا تو نہیں مانوں گا, باقی کوئی بھی کرے گا تو مان لوں گا. تعصب میں کہتا یہ کیا بڑا دن, کوئی بڑا دن نہیں ہوتا ہے, کوئی بڑا دن نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کے والد آپ سے بڑے آپ سے چھوٹے ہیں؟ کہنے جی باپ تو بڑا ہے مجھ سے. تو میں نے کہا کہ یہ صرف عمر میں بڑا ہے کسی اور چیز میں بھی بڑا ہے؟ کہنے لگے جی یقین عظمت میں بڑا ہے. تو میں نے کہا عظمت میں بڑھوتی آتی کہ نہیں آتی؟ بیوی اور ماں میں فرق ہوتا نہیں ہوتا ہے, تو دونوں عورتیں. ماں کو رتبہ عظمت سے ملتا ہے, ماں کو رتبہ. یہ بہت نیچے آ کے میں مثال دے رہا ہوں کہ کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی ہے, کوئی دن رات بڑی نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی رات بڑی نہیں ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, قرآن کہتا ہے دور ہو جاؤ اس سے. رات بڑی ہوتی ہے اور لیلۃ القدر کی رات وہ ہے جو ہزار مہینے بھی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پتا چلا یہ تعصب ہے صرف. کوئی دن بڑا نہیں ہوتا, کوئی رات بڑی نہیں ہوتی. دن بڑا نہیں ہوتا تو جمعے کو کیوں کہا گیا کہ عید کا دن ہے؟ جمعے کو کیوں کہہ دیا گیا عید کا دن ہے؟ کوئی شان بڑی نہیں ہوتی تو کیوں پھر فرض نمازیں رمضان میں 70 فرضوں کے برابر ہو جاتی ہیں؟ کیوں رمضان کے اندر نوافل جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں؟ اگر کسی چیز میں کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی میں فضیلت نہیں ہے, تو میں نے کہا پھر قریب آئیے, پھر آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ پھر اللہ ہی کی فضیلت ہے, تمہاری بھی کوئی عزت نہیں ہے. تو اگر اللہ نے عزتیں درجوں کے اعتبار سے اپنی رضا کے لیے تقسیم کی ہے تو صرف حضور کے میلاد کے لیے چڑھنا ہے؟ کہتے ہیں عین حضور کی مولود کے وقت تم کھڑے ہو جاتے ہو, عین حضور کے مولود کے وقت کھڑے ہو جاتے ہو. حبیبہ مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ تم صبح بہارہ مناتے ہو اور کہتے ہو یہ بڑی رات ہے, یہ بڑی رات ہے. ہم نے کہا تجھے اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ رات بڑی نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ تو کس کو بڑا کہتا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اس رات اور اس صبح صادق کے احترام میں تیرا دل نہ جاگے میرے دوست, تو پھر میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں قدر پھر کس کی آتی ہوگی. گنگوئی صاحب نے لکھا نا معاذ اللہ کہ جس طرح کے کنہیا کے جنم کا, جس طرح مثل کنہیا کے جنم کی, آپ کہتے ہیں خلاف کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا یہ نہیں کہتا اس نے لکھا کیوں تھا. آپ کہتے ہیں لکھا ہے تو وہ جہنم میں جائے. میں نے کہا جو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ بھی جماعت میں جاتے ہیں نا, تو اس لیے میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ پھر درست ہونا ہے تو پورے زاویے سے درست ہو جائیں. یہ نہیں کہ جان چھڑانے کے یہاں سے درست ہوا پھر جا کر وہاں پر پھنسے. میں آپ کا مخلص دوست ہو کے پورا راستہ بتا رہا ہوں کہ اگر چور ہے تو پھر اس کو ہمیشہ چور سمجھے. اگر کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کیوں بات کرتے ہیں, میں نے کہا میں تو شان میں بات کر رہا ہوں, اس نے تو بکواس میں کی ہے. تم مذمت نہیں سن سکتے تو تم شان کیا سنو گے؟ تو کہا ہم اس کو نہیں مانتے. میں نے کہا اس کو تو مانتے جو اس کو مانتا ہے. چور سے جو لنک رکھے تو وہ بھی تو بہت بڑا ڈکیت ہوتا ہے, وہ بھی تو کم نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی تبلیغی جماعت میں تو آپ چلے جاتے ہیں, تو یہ ان کے بزرگوں میں سے ہے. تو میں تو آپ کو صرف وے بتا رہا ہوں. اور ہمارے ہاں یہ الگ بات ہے کہ بندے کے دل پر جب مال کی محبت کا غلبہ بہت ہو جاتا ہے منصب کا, تو اس وقت وہ ہر چیز کو مزاق سمجھتا. ٹھیک ہے بس ہے ہم مانتے ہیں, لیکن آپ اس پر نہ بولا کریں. ہم نے کہا نہیں, اس پر تو بولنا فرض ہے, اس لیے کہ قرآن نے جہاں صراط الذین انعمت علیہم کہا ہے وہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی کہا ہے. یہ تو قرآن کا طریقہ ہے اور طورف الاشیاء بازدادیہ, اس ہدایت کے روش کو اٹھانے کے لیے. یہ کہنا معاذ اللہ کہ جس طرح کنہیا کے جنم میں ہندو اس کے
ولادت کے اس کی پیدائش کے دن کو مناتے ہیں،
اس طرح مسلمان مناتے ہیں معاذ اللہ عین الصاف کے وقت. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح زوال کے وقت میں ہر شخص قرآن بھی بند کرتا ہے، ٹوپی بھی اتار کر دیتا ہے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا، پوچھا جاتا ہے کیوں، فرمایا اس وہ کہتا ہے کہ حدیث میں آیا اس وقت شیطان ظہور کرتا ہے، زوال کے وقت، طلوع کے وقت، غروب کے وقت شیطان ظہور کرتا ہے. میں نے کہا جس وقت شیطان ظہور ہو تو وہ وقت منحوس ہوا نہیں ہوا؟ کہ نہیں جی ہوا، حدیثوں میں آیا وہ وقت منحوس ہے، اس وقت کچھ نہیں کریں گے آپ، کوئی سجدہ مقبول نہیں ہے زوال کے وقت، غروب کے وقت، طلوع کے وقت، اس لیے کہ شیطان ظہور کر رہا ہے. تو جس وقت شیطان ظہور کرے، اس وقت جس وقت شیطان اپنے آپ کو ظاہر کرے، اپنے اثرات کو ظاہر کرے، وہ وقت منحوس ہو جاتا ہے، وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے. اس وقت سے نفرت کرنا ہے جس وقت آمینہ کا لال، خیر کا اصل سر چشمہ ظہور کر رہا ہے، تو وہ وقت خیر اور وہ جگہ قدر والی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ شر کسی جگہ کو خراب کر سکتا ہے تو خیر بھی کسی جگہ کو دوبالا کر سکتا ہے. جس طرح دیکھیں راتیں ساری، اس کو آسان، راتیں ساری ایک جیسی ہیں لیکن لیلۃ القدر کو چار چاند لگے قرآن کی وجہ سے. تو جس رات قرآن آیا وہ رات ہزار مہینے سے زیادہ بڑھ گئی. جس رات صاحب قرآن آیا اس رات کی عظمتیں کیا ہوں؟ یہ بھی تو اشارات آپ نے دیکھنا ہے. تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے کسی عبادت کو کسی جگہ کے ساتھ خاص کیا اور اس جگہ میں پھر پہنچ کر اجر و ثواب کو بڑھا دیا. اللہ نے کسی جگہ کو، کسی عبادت کو کسی وقت کے لیے خاص کیا اور اس وقت میں اللہ نے اجر و ثواب کو بڑھا دیا. اللہ نے کسی عبادت کو کسی دن کے ساتھ خاص کیا اور پھر اس دن میں عام طریقے سے، یہ نہیں کہ وہاں پر دو رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس دن میں 2000 پڑھنی ہے، دو ہی پڑھنی ہے، لیکن خدا نے اس کے اجر و ثواب سے اس کو بڑھا دیا. اللہ نے کسی مہینے کو کسی مہینے میں خاص عبادتیں رکھی ہیں اور پھر اس میں اجر و ثواب بڑھا دیا ہے. فرمایا یہی طریقہ رہا ہے کہ جس طرح دیکھیں مسجد حرام کا بھی فرش فرش ہے اور حبیبہ مسجد کا بھی فرش فرش ہے، لیکن جب اس جگہ پر آپ پہنچ کر نماز پڑھتے ہیں تو ثواب 1,00,000 ہو جاتا ہے. پھر آپ جگہ کو نہیں دیکھتے، اجر و ثواب کی وجہ سے بزرگی بتاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا سیدوں میں کیا فضیلت ہے، ہم نے کہا ذاتوں کو نہیں دیکھنا ہے، اس اجر کو دیکھنا ہے، اس نسبت کو دیکھنا ہے. کہتے جی مدینے کی مٹی اور کراچی کی مٹی میں کیا فرق ہے، میں نے کہا مٹی تو ہانکتا ہے، لوگ مٹی کو نہیں دیکھتے ہیں، لوگ اس عظمت و شرف کو دیکھتے ہیں. ورنہ تو یہ دیکھ لیا جائے تو، میں نے کہا اگر یہ کہہ دیا جائے تو نکڑ پر بیٹھا ہوا ایک موچی ہے، نکڑ پر بیٹھا ہوا موچی ہے اور ایک ممبر پر بیٹھنے والا شخص ہے، اگر کوئی کہے دونوں انسان ہے، موچی اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو توہین ہے. اس لیے کہ اس کی نسبت کم ہو رہی ہے، اس کے پیشے کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھ رہی ہے، اس کے مقام کی وجہ سے. تو ہر چیز اپنے مقام اور اجر و ثواب کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. تو اب مسجد حرام میں اگر جا کر آپ کعبۃ اللہ کا طواف کریں، وہاں عبادت کریں تو اس جگہ میں، جگہ میں اجر زیادہ ہے، اس لیے اس کو دگنا کر دیا گیا ہے. رمضان کے مہینے میں ثواب زیادہ ہے، اس لیے اس کو دگنا کر دیا گیا ہے. تو فرمایا لیلۃ القدر ہزار مہینے سے زیادہ افضل کیوں ہوئی ہے؟ فرمایا اسی لیے افضل ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے راتیں تو سب بنائی ہے لیکن اس رات میں قرآن اتار کر اس کو ہزار مہینوں سے افضل کر دیا ہے. اب اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، تو قدر بمانا اندازہ لگانے کی، قدر بمانا اندازہ لگانے کی. اس میں اللہ رب العالمین پورے سال کے لیے اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ فرمانا ہے اس کا فیصلہ فرما لیتا ہے. تو اس مناسبت سے اس کو قدر کہا جاتا ہے. اس مناسبت سے ایک قدر بمانا عظمت کے لیے ہے، جیسے بات ہے ہزار مہینوں کے مطابق اس لیے عظمت ہے. ایک قدر بمانا اندازہ لگانے کے، ایک قدر بمانا اندازہ لگانے کے. تو یقیناً اس رات جو ہے اللہ رب العالمین پورے سال کے اپنے بندوں کے اعمال کا فیصلہ فرما دیتا ہے اور اس کو فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لوہے محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کتنا رزق دیا جائے گا، کتنی بارشیں ہوں گی، کتنے لوگ زندہ رہیں گے، کتنے مر جائیں گے. فرمایا بس وہ آخری ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ اس میں کمی ہوتی ہے. آپ کے شاگرد حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس سال جس نے حج کرنا ہوتا ہے ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس سال جس نے حج کرنا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس کے آبا و اجداد کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر ان میں سے نہ کوئی ذاتی ہوتی ہے اور نہ پھر کوئی گویا کہ کمی ہوتی ہے. فرمایا اس لیے لیلۃ القدر کو قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب پوچھا گیا کہ یہ شب آتی کب ہے اور اس کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ فرمایا اس کو مخفی اس لیے رکھا گیا کہ یہ بھی رب کی رحمت ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو اس کا علم عطا فرمایا، اپنے محبوب کو اس کا علم عطا فرمایا. لیکن جو خاص خاص اسرار رموز ہے اللہ اپنے محبوب کو بتاتا ضرور ہے, لیکن پھر حکمت کے تحت اپنے محبوب پر ظہور اور نسیان کو طاری کرتا ہے, تاکہ یہ محبوب کو اس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ محبوب یہ تیرے مطلب کی بات تھی اوروں کی نہ تھی. جس طرح کہ قیامت کے علم کے بارے میں کہ قیامت کون سے سن آئے گی, یہ علماء اجماع کے ساتھ کہتے ہیں حضور کو پتا ہے لیکن بتانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے اس پر پوری بحث کی ہے, بتانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. فرمایا دوسرا آپشن یہ کہ یہ جو قدر کی رات ہے یہ کون سی ہے, تو صحیح بخاری شریف کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ یہ قدر کی رات کون سی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جو شخص پورے سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا, ہر رات جاگے. پھر آگے آسان کیا, حضرت عبید بن کعب کہتے ہیں فرمایا کہ لوگوں اس بات کو سن لو کہ لیلۃ القدر حضور نے فرمایا ہے کہ یہ آخری 10 راتوں میں ہے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یاد دلایا, شمار کرایا, اور پھر فرمایا حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوگی اس کی صبح کا جو سورج نکلے گا, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, اس کی صبح کا جو سورج نکلے گا وہ سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوگا, یعنی اس کی کرنیں ظاہر نہیں ہوگی اور لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو سورج طلوع ہو چکا ہوگا. سورج جو ہے یہ حضور مسلم شریف میں خود صحیح حدیث کے اندر موجود ہے, یہ کسی اور کا قول نہیں ہے اور نہ کسی امام کا قول ہے, یہ حضور کی حدیث ہے. حضور فرمایا کہ جس رات شب قدر ہوگی اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب صبح صادق کے بعد سورج طلوع ہوگا تو جس طرح سورج اپنی تپش کو ظاہر کر کے پھر طلوع ہوتا ہے, فرمایا اس صبح میں سورج کی شعائیں نہیں ہوگی اور لوگ دیکھیں گے کہ آج تو شعا نہیں آئی تو سورج نکل چکا ہوگا. تو فرمایا وہ جو شب گزر گئی ہے وہ لیلۃ القدر ہے. ایک بات, سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کریم نے بتایا, بخاری کے حدیث سے سرکار فرماتے جب میں مسجد میں آیا تو صحابہ کسی مسئلے میں مخاصمت کر رہے تھے, حضور نے فرمایا تمہارے مخاصمت کی وجہ سے مجھے بھلا دی گئی, مجھے بھلا دی گئی. اور بھلایا اس کو جاتا ہے جو چیز علم میں ہوتی ہے, اور بھلایا حضور خود سے نہیں بھولے, اللہ خود فرماتا سنقریو کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ. قرآن اور دیگر دینی امور کے بارے میں کہ محبوب ہم تجھے پڑھائیں گے, نبی پاک ایمانیات کو کبھی نہیں بھولتے اور نہ اللہ بھلواتا ہے. ایمان کی چیزوں کو نبی کبھی نہیں بھولتا, ہاں جو فضائل کی چیزیں ہیں اس کو اللہ رب العالمین بتا کر بھلا دیتا ہے. بھلاتا اس لیے کہ محبوب تو بتا دے گا اور اگلے کو پتا چل جائے اور پھر وہ اس کی قدر نہ کر پائے تو میرے عذاب کا شکار ہوگا. بھلاتا اس لیے ہوں تجھے کہ وہ ان کے لیے رحمت ہو جائے, تو صرف فضیلت بتا دے اور ایک پیمانہ دکھا دے, وہ ہر رات ڈھونڈتا رہے, اگر اس سے کبھی غلطی ہو بھی جائے تو غلطی تو اس لیے ہوئی تھی کہ اسے پتا نہیں تھا, تو ہم اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور اس کی جس سجو کی برکت سے وہ اجر بھی عطا فرما دیں گے. تو فرما مخفی اس لیے رکھا گیا مخفی. اب دیکھیں جو خدا کا ولی ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ خدا کا ولی کون ہے, ہاں لوگ اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے, یہ خارجی علامت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, جب تجھے دیکھے تو تجھے خدا یاد آ جائے. یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے ساتھ چار بندے کو لے کر کھڑا ہو کہ اس کو آپ دیکھیں سب اللہ اللہ کرنا شروع کر دے, نہیں, بلکہ اس کو دیکھ کر آپ کا دل اتنا خدا کے خوف سے مرعوب ہو جائے کہ آپ استغفار کرنا شروع کر دے کہ مولا میں کس کی جناب میں آ گیا ہوں, یعنی آپ کا دل اتنا مرعوب ہو جائے. تو حضور نے فرمایا یہ ولی کی نشانی ہے, لیکن اس کے باوجود قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا جس طرح نبی قطعی طور پر ہوتا ہے, اس لیے کہ ولایت کا اظہار نہیں ہوگا, وہ شانیں ظاہر ہوں گی, وہ عظمتیں ظاہر ہوگی. عموم پہرائے میں ولی تو کہا جائے گا, ساری باتیں عظمتوں کے اعتبار سے کی جائے گی, لیکن میں نبوت کے مقابلے پر کہہ رہا ہوں. جس طرح نبی اپنی نبوت کو ظاہر کرتا ہے اور کہتا میں نبی ہوں مجھ پر ایمان لاؤ, اس طرح ولی اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کر سکتا کہ میں ولی ہوں میری بیعت کرنا شروع کر دو, یہ اس کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ ولی اپنے منہ سے اپنے آپ کو ولی نہیں کہہ سکتا, ولی نہیں کہہ سکتا. ہاں جن اولیاء نے کہا ہے جس طرح سید غوث اعظم کے بارے میں, تو وہاں پر بزرگوں نے یہ ساری چیزیں سند کے ساتھ اجندہ علماء نے جو اس مسئلے کو سمجھا رہے ہیں, جن کی بتائی ہوئی بات میں آگے بڑھا رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خاص مرتبہ آتا ہے جو اولیاء کو تفویض کیا جاتا ہے نبی کی شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے, لیکن وہ گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں, ان کے علاوہ یہ اجازت کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے. اور وہ قرآن کی آیت کا اظہار ہوتا ہے اما بھی نعمت ربی کا فحدث, کہ تم جو ہے اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو. فرمایا اس لیے مخفی رکھا ہے تاکہ ہر دیندار شخص کی بندہ تعظیم کرے, ہر متشرع ہر شریعت پر عمل کرنے والے شخص کی تعظیم کی جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, اس کی تعظیم کی جائے. تو یہ مخفی اس لیے رکھا گیا ہے. ولی کے لیے سب سے پہلے ایمان شرط ہے,
یعنی جو مذاق میں کہتے ہیں اے اللہ کے ولی ادھر آؤ، اے اللہ کے ولی ادھر جاؤ، اے اللہ کے ولی ادھر بیٹھ جاؤ، اے اللہ کے ولی ہمارے ساتھ چلو، اے اللہ کے ولی 40 دن کے لیے چلو، تو اللہ کے ولی ولی کہنے سے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. اللہ کے ولی کے لیے پہلے ایمان ہونا چاہیے، رب کی توحید پر، رسالت پر، عقیدت پر وہ ایمان ہونا چاہیے. اس سے یہ بیس اور بنیاد ہے ولایت کی، اور اس کے لیے صحیح مذہب کا ہونا ضروری ہے. اور اس لیے اجماعی طور پر لکھا ہے کہ ولی اہل سنت سے ہی ہوگا، اہل تشیع کے مقابلے پر ہمارا نظر اہل سنت ہی سے ہوگا، اس لیے کہ اس کے وہ نظریات ہیں جو اعتدال والے ہیں، اس کے وہ نظریات ہیں جو اعتدال والے ہیں. تو یہ شرط لگائی گئی ہے. اس لیے آپ غوث اعظم کو دیکھیں، داتا صاحب کو دیکھیں، خواجہ صاحب کو دیکھیں، شاہ زکریا علیہ رحمت کو دیکھیں، جن کو بھی دیکھیں، ان کی تعلیم وہی ہے جو اہل سنت کی تعلیم ہے. اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، سارے دین کے بارے میں وہی ان کی گویا کہ تعلیم ہے. لیکن بندہ ایسے شخص کو دیکھے تو اس کو ادب کرتا. اسی طرح موت کو دیکھے چھپا کے رکھا گیا. یہ سوال جب علماء سے کثرت سے ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو کیوں چھپایا گیا، تو علماء یہی جواب دیتے ہیں کہ پیارے چھپانے میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں. موت کو اس لیے چھپایا کہ بندہ ہمیشہ ڈرتا رہے کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے، تو اس سے وہ ذکر میں لگا رہے گا، اس سے ذکر میں لگا رہے گا. قیامت کو چھپایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت کو اس لیے چھپایا گیا تاکہ بندہ ہمیشہ ڈرتا رہے کہ کہیں قیامت مجھ پر نہ آ جائے، اور وہ اللہ کے خوف سے لرزتا رہے. فرمایا اسی طرح لیلۃ القدر کو اس لیے چھپایا ہے کہ جس رات عبادت 1000 مہینے کے برابر ہے، اس رات کو اگر کوئی جان لے اور پھر اس رات میں گویا کہ جان بوجھ کر گناہ کرے اور اس کی تحقیر کرے اور وہ اس کے لیے توقیر نہ کرے، تو پھر اس کا عذاب بھی اتنا ہوگا، اس کا عذاب بھی اتنا ہوگا. تو یہ اللہ نے کرم فرمایا، مخفی رکھ دیا، مخفی کر دیا لیلۃ القدر کو آخری پانچ راتوں میں، اور فرمایا کہ تم عبادت کرتے رہو. یہ صرف اس لیے تھا کہ اگر کوئی نادانستہ طور پر بے توقیری کر جائے یا دانستہ طور پر بھی کر جائے، تو صرف وہ استغفار کرے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس پر عذاب نہ آئے. لیکن اگر کسی کو متعین ہو کہ یہ جگہ ہے وہ کرے گا تو عذاب آئے گا. جس طرح کہ بنی اسرائیل کی دیکھیں گائے کا مسئلہ ہے کہ جب کہہ دیا گیا، یہ اللہ نے نشانی بتا دی، یہ جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جس کو ناقت اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی یعنی اللہ کی رضا ہے وہ. اب اگر تم کسی کا بھی گھر توڑ دو، کسی بھی جانور کو قتل کر دو، تو اللہ رب العالمین سے توبہ کرو گے اللہ معاف کرے گا. لیکن فرمائیے ناقت اللہ ہے، اس کی عزت کرو گے تو خدا کی عزت ہے، اس کی نافرمانی کرو گے تو. دیکھو قوم سمود پہلے کتنے غلط کام کر رہی تھی، ان پر عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ کوئی سمت متعین نہیں تھی. لیکن جب اونٹنی آ گئی، اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کی علامت وہ اونٹنی کی صورت میں آ گئی، اب جب انہوں نے اس اونٹنی کو مارا تو عذاب آ گیا. اونٹنی کی بے توقری کی تو عذاب آ گیا. اسی طرح تابوت سکینہ جس میں انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین، آپ کا عصا، آپ کا انامہ اور تمام انبیاء کے آثار موجود تھے، اور وہ قطعی طور پر تھا کہ یہی تھے بنی اسرائیل، کیونکہ ظاہر سی بات اس کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین کے لیے کی جا رہی ہے. بنی اسرائیل جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر دعا کرتے تو اللہ ان کی دعا قبول کر دیتا. آنے والی قوم جو تھی پیچھے والی، اس لیے آنے والی قوم کو مبالغے سے بچانا بہت ضروری ہے. پچھلی جو قوم آ رہی ہے ان کو اعتدال ہم نے بتانا بہت ضروری ہے. جو لوگ تھے وہ اس طرح کا کام نہ کر پائے، تو قوموں نے کیا کیا، ہر بندہ تابوت سکینہ اپنے گھر میں لے کے پھر رہا ہے. پہلے وہ ایک جگہ پر رکھا ہوتا تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسی کے ضمن میں آگے بات عرض کروں گا، وہ ہر بندہ تابوت سکینہ اپنے گھر لیے پھر رہا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کا دل ہی بھر گیا اس سے، اس کو ایسی جگہ پر رکھ دیا جو گندگی کی جگہ تھی، جہاں پیشاب کیا جاتا تھا. اب جب اس جو واضح طور پر خدا کی محبت کی علامت تھی، اب ان پر عذاب آ گیا. میں مولانا مبارک شریف کے حوالے سے یہاں ایک اعتدال کی راہ بتانا چاہتا ہوں. مولانا مبارک شریف الحمدللہ مسجد حبیبیہ میں تشریف فرما ہے، یہاں 12 ربیع الاول میں زیارت ہوتی ہے، تمام لوگ جمع ہوتے ہیں. میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کی بجائے اس مسجد میں آ کے زیارت کیا کریں، اس کو اتنا نہ پھیلائیں، اتنا نہ کریں. اگر ہے بھی تو اس کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کریں، ہے بھی، کیونکہ ایک بال برابر فصیل ہے بندہ ادھر جا سکتا ہے. اور سال میں ایک دفعہ زیارت ہو، سال میں ایک دفعہ زیارت ہو، اور صرف حضور کے موئے مبارک کی ہو. یہ جو 10-12 اور موئے بال آ گئے ہیں، تو میں اس کے بارے میں صرف اعتدال کی روش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف حضور کے موئے مبارک جو مسلمہ سند کے ساتھ ہے، خدا کے واسطے اس کو یہاں تک مقید کر دیں، اور ادھر ہی رکھے اور ایک مسجد جو اللہ کا گھر ہے اس میں رکھے اور سال میں ایک دفعہ اس کی زیارت کریں تاکہ اس کی توقیر اور اس کی برکت دل میں باقی ہو. گھر ہے اس میں رکھے اور سال میں ایک دفعہ اس کی زیارت کریں تاکہ اس کی توقیر اور اس کی برکت دل میں باقی ہو. اس کی سند سے ہم اعتراض نہیں کر رہے. بھابھی کہتے ہیں اس کی سند کیا ہے؟ ہم نے کہا آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کہنے کہا جی عبد الجبار بھائی کے. میں نے کہا سند کیا ہے؟ کہنے لوگ کہتے ہیں. تو میں نے کہا اسے بھی اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں مو مبارک ہے. سند کے لیے لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. سند سینہ بسینہ چلتی ہے. سند سینہ بسینہ چلتی ہے. اس کی کرامات بہت سی ہے اور خود تھانوی صاحب نے لکھا ہے سند کے لیے تحریر ضروری نہیں ہے. سند کے لیے تحریر ضروری نہیں ہے. سند سینہ بسینہ چلتی ہے. کہتے ہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, ابھی مو مبارک کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا آپ جب سے تبلیغی جماعت میں جانا شروع ہوئے نا جب سے آپ کو زبان آئی ہے, ورنہ پہلے بھی آج مو مبارک کو مانتے تھے. معذرت کے ساتھ حضور کے دور سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبد العزیز کے دور تک واقعات صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے کہ شاہ صاحب کے گھر میں خود مو مبارک تھا. میں کہتا ہوں کہ جس طرح شاہ صاحب کے گھر تک مو مبارک پہنچا ہے الحمدللہ دوراجی تک بھی ایسی پہنچا ہے. دوراجی تک بھی ایسی پہنچا ہے. لیکن اعتدال, ایک اس میں توازن یہ ضروری ہے کہ جناب 12 کو جب ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں تو 1000 پرچیاں میرے ہاتھ میں ہوتی ہے. شاہ صاحب یا موئے مبارک کی زیارت, شاہ صاحب یا موئے مبارک کی زیارت, شاہ صاحب یا موئے مبارک کی زیارت. اگر میں وہ بتاتا رہتا اگر اعلان کرنا شروع کروں تو فجر کی نماز پڑھانا مشکل ہو جائے. تو میں نہیں کرتا اعلان اس کا. میں نے کہا کہیں بھی ہو اس کو رکھو یہاں موئے مبارک کی زیارت ہو رہی ہے, یہاں تشریف لائیں. اور عقیدت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت عشاق اپنے عشق کا اظہار کرتے وقت پھولوں کی سیر سجاتے ہیں, درود و سلام ہوتا ہے, سب باندھی جاتی ہے اور سب باندھ کر عاشقان رسول اس انداز کے اندر گویا کہ درود پاک پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. تو یہ مرکز بھی کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کے گھر میں سرکار کے موئے مبارک کی زیارت ہو رہی ہے اور سال میں ایک دفعہ ہو رہی ہے. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا, میں صرف توازن کی طرف بتا رہا ہوں کہ کہیں ہماری بے اعتدالی اس بات کو پھرا نہ دے, اس بات کو گھما نہ دے. ایسا نہ ہوا کہ پہلے ایک کے بعد دوسرا ہو گیا, دوسرے سے تیسرا ہو گیا. تو صرف موئے مبارک شریف, موئے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیونکہ امت کا اس پر اختصاص ہو چکا ہے. اب نہ کسی کا لعاب چلے گا, اب نہ کسی کا بال چلے گا. لعاب بھی مصطفیٰ کریم کا ہوگا, بال بھی مصطفیٰ کریم کے ہوں گے. خدا کی بات, اس بات کو سمجھ لیا. اب نہ کسی کا بال چلے گا, اب نہ کسی کا لعاب چلے گا. اس لیے کہ اختصاص امت نے یہ ان کے لیے لیا ہے اور مشاہیر میں اس کے لیے آ چکا ہے. لہذا اب یہ بہت فتنے کا دور ہے. اس فتنے کے دور میں ہمیں چاہیے کہ اپنی کمروں کو مضبوط رکھتے ہوئے جو طریقہ چل رہا ہے اسی کو رائج رکھا جائے, جو حق ہے اسی کو رائج رکھا جائے. حضرت گرامی آخری اس حوالے سے میں بات عرض کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے تنزل الملائکہ, ملائکہ نازل ہوتے ہیں. جس طرح کہ میں نے دعا میں بھی عرض کیا, یہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں تو یہ اتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ پھر یوں آتا ہے کہ اس کو جو قدر کہا گیا نا, لیلۃ القدر, قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے. قدر کا ایک معنی کہ فرشتے اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. زمین ماشاءاللہ یہ اتنی بڑی رحمت ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اب زمین تنگ ہو جائے نوری مخلوق سے, نوری مخلوق تو اپنے حساب سے جگہ گھیرے گی نا. ہم تو بھائی دیکھیے کہ 2 فٹ اور 2 فٹ 4 فٹ کی جگہ لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں, لیکن نوری مخلوق جو ہے ان کا جسم لطیف ہوتا ہے تو وہ اس میں کثرت بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس طرح اور اتنی کثرت میں فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا اور ڈالا جا رہا تھا, اس وقت 7 فرشتے آسمان سے اترے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے لیے سلامتی لے کر آئے ہیں. ان 7 فرشتوں کی سلامتی کی وجہ سے اللہ نے اپنے خلیل کو کے لیے نعرے نمرود کو گلزار کر دیا, باغ بنا دیا. تو یہ شب امت مصطفیٰ کے لیے وہ عظیم شب ہے کہ اس میں 7 فرشتے نہیں, روح الامین جبریل سمیت اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین میں ان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے. صرف آتے نہیں, سلام ہیا حتی مطلع الفجر, وہ فجر تک سلامتی کہتے رہتے ہیں. کیونکہ 7 فرشتے حضرت ابراہیم پر سلامتی بھیجے تو نعرے نمرود گلزار ہو جائے. اور امت مصطفیٰ کے لیے اگر اتنے فرشتے فجر تک سلامتی بھیجے تو یہ جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ نے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے. یہ ہماری تو یہ عبادت جب ہم اس رات کو کریں نا تو اس شوق کو ابھار کر کریں. اور علماء نے لکھا ہے کہ باقاعدہ جبریل اس کے ساتھ موجود ہو، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. فرما جس کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے عبادت میں، اور جس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنا شروع ہو جائے، اور جس کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جائے، تو علماء نے لکھا ہے اور اولیاء نے اپنے مشاہدے کو ذکر کیا ہے، اور حضور سے بھی سند ثابت ہے کہ جبریل اس سے بغلگیر ہو رہے ہیں، جبریل اس سے مصاحبہ کر رہے ہیں. تو جبریل کے مصاحبے کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہو رہا ہے اللہ کے خوف سے، اس سے امید سے، آنکھیں اس کی بھر آ رہی ہے، اور اس کے رونگٹے خدا کے خوف سے، اس کی امید سے کھڑے ہو رہے ہیں. فرمایا یہ وہ لمحہ ہے کہ جبریل اس سے مصاحبہ بھی کر رہے ہیں اور جبریل اس سے معانقہ بھی کر رہے ہیں. تو فرمایا یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رکھا ہے. اور سب سے بڑی بات سید عالم فرماتے محترم مالک، حضور نے سابقہ امتوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ ان کی امتوں میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، اور وہ لمبی لمبی عمریں جتنی تھی اس میں عبادت کرتے تھے. تو صحابہ کرام نیکی کی خوشی میں اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ تو بڑے خوش نصیب تھے کہ جن کی عمریں اتنی لمبی لمبی تھی، انہوں نے خدا کو کتنے سجدے کیے، کتنی تسبیحات پڑھی، ہمارا کیا ہوگا. یہ کہنا تھا کہ سورہ قدر نازل ہوئی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا ان کی عمریں بڑی تھی، تمہاری عمریں بڑی تو نہیں ہے نا، لیکن ان سے زیادہ اجر تمہیں ہم نے اسی عمر میں دے دیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں کی تھی. ہاں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے جتنا عبادت کیا جائے اس کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا لیلۃ القدر میں عمل کرنے والوں کو ملتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کے بساط اور ان کی طاقت اور ان کی قوت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا ہے. اور اس میں مخفی رکھنے کی ایک بات میں اور حضرت امام راضی نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے، آخر میں چند جملے اس پر عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے مختصر سا. تو اس میں کہ جب بندے کو پتا ہو کہ یہ قرآن ہے پھر اس کی بحرمتی کرے تو کفر ہے، لیکن کتابیں آپ نے گھر میں اپنی الماری میں رکھی ہوئی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے کالج کی کتاب اٹھا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی کالج کی کتاب وضو کر کے تو نہیں اٹھاتے، بغیر وضو کو اٹھاتے. آپ نے کہا یہ شاید میرے کالج کی کتاب ہے، اسکول کی کتاب ہے، یہ میرے جرائد ہے. آپ نے ہاتھ لگا جب دیکھو تو قرآن مجید تھا، فوراً آپ نے رکھ دیا. تو گناہ نہیں، گناہ اس لیے کہ آپ جانتے نہیں تھے آپ. لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی کہے کہ بے وضو قرآن پڑھو، یا حائضہ کو کہے قرآن پڑھو، یا جس پر غسل فرض ہو گیا اس کو کہے قرآن پڑھو، تو یہ سرا اگر اس میں تحقیر آئی تو بندہ دائرہ سلام سے باہر ہو جائے گا. اس لیے علماء نے کہا کہ بندہ سو رہا ہے، ٹانگیں سیدھی کی ہوئی اس نے، اب اس کو نہیں پتا میری ٹانگ کعبے کی طرف ہے کہاں پر ہے، کعبے کی طرف ہے کہاں پر ہے، اس لیے کہ اب وہ سو رہا ہے. اب اگر کسی نے اس کو کہا بھائی کعبہ ہے ادھر، کعبے کی طرف ٹانگ نہ کر، اب وہ سمیٹ دے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر کھینچا رہا ٹانگ ادھر ہی کیا ہو رہا اور کہا کیا ہے کعبہ ہے تو کیا ہوا، تو اس میں کعبے کی تحقیر ہے، یہ بندے کو اسلام سے نکال سکتی ہے، کعبے کی تحقیر ہے، یہ بندے کو اسلام سے نکال سکتی ہے. جس طرح کے پیشاب کرتے وقت کسی بندے کو پیشاب آئی، اس نے رخ کعبے کی طرف کر دیا، نہیں پتا تھا، بعد میں پتا چلا یاد آئی کعبہ تھا، کوئی گناہ نہیں، بلکہ در پر سے اجر ملے گا کہ اس نے احترام میں گھبرا گیا. لیکن اگر پتا تھا اور وہ اسی طرح پیشاب کر رہا ہے تو شیطان پھر کعبے کی عظمت اس کے دل میں گھٹائے گا کہ کعبہ ہے تو کیا ہوا، یہ بھی گھر ہے، وہ بھی گھر ہے، وہ بھی گھر ہے. تو جہاں احترام کعبہ کم ہوا اس سے بندہ دین سے باہر جاتا ہے. تو جو چیز متحقق ہو، سامنے مسلم ہو، دانستہ اس پر کیا جائے تو اس پر گناہ ہے اور بڑا شدید گناہ ہے، لیکن نادانستہ کر دیا جائے تو رب کریم اس کے خوف سے اس کو معاف کر دیتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص سو رہا تھا مسجد میں، سرکار تشریف لائے، فجر کی نماز کا وقت تھا، سرکار آئے. امام راضی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، حدیث لکھی ہے، فرمایا سرکار آئے، سرکار نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، اس کو کہو وضو کرے اور نماز پڑھے، اس کو اٹھاؤ، اس کو کہو وضو کرے اور نماز پڑھے. حضرت علی گئے، اٹھایا اس کو کہ بھائی اٹھو وضو کرو، نماز کا ٹائم ہو گیا. بعد میں حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا پوچھو. کہا حضور آپ نیکی میں خود پہل کرنے والے ہیں تو آپ نے خود کیوں نہیں اٹھایا اس کو. سرکار نے مسکرا کر فرمایا علی اگر میں اٹھاتا اس کو اور وہ انکار کر دیتا، میں اٹھاتا اس کو اور وہ انکار کر دیتا تو اس کا کیا ہوتا، اس لیے میرے انکار کرنے پر اور سزا ہے، تمہارے انکار کرنے پر اور سزا ہے، اس لیے میں نے اس کی بھلائی کے لیے کہا. کیونکہ نیند میں مدہوش ہے، وہ کہے گا کوئی بھی ہو میں نہیں اٹھتا بھائی، وہ مدہوشی میں کہہ دے، اور اگر مجھے کہہ دے تو میرے حضور تو دانستہ ہو یا غیر دانستہ ہو، میرے حضور تو جان بوجھ کر بھی کوئی گستاخی کرے یا بھول کر کرے، یا کوئی کہے نہیں میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا ایسا نکل گیا، تو یہ نہیں چلتا. حضور کی گستاخی میں نیتیں نہیں چلتی، لفظ دیکھا جائے گا، زبان سے نکلا کیا ہے. اللہ محفوظ فرمائے ہمیں.
درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احترام اور تعظیم کو آپ نے دیکھا, وہ گورنر پنجاب جس کے بارے میں اخبار میں آیا تھا کہ یہ صبح کا ناشتہ خنزیر کے گوشت کا کرتا ہے, جن اخبار میں آیا تھا, اور شراب حرام کاریاں, اس کی ایک بیوی سکھ بھی ہے. کیا ہے؟ اس کی ایک بیوی سکھ بھی ہے اور اس کے چند بیٹے بچے میرے خیال میں سکھ ہیں اس کے. تو وہ بدبخت شکل تو آپ نے دیکھی ہوگی, شراب خور, زانی, دین دنیا سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ اس کے بارے میں تو پنجاب کے علماء اور بلکہ وہاں پر صحافیوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قادیانی ہے. یہ کیا ہے؟ قادیانی ہے. اس نے کچھ دن پہلے, دو دن پہلے پریس کانفرنس بکواس کی ہے کہ جو ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس میں ترمیم کی جائے. میں کہتا ہوں تمہارا نام کچھ بھی ہو لیکن یہ عاشقوں کا ملک ہے, نہ اس میں زرداری رہ پائے گا نہ تم رہ پاؤ گے میرے بھائی. اس میں الحمدللہ ایک نہیں, یہ پھر دوبارہ جس طرح کے مرزائیوں کے خلاف کفن پوش ریلی چلی تھی اور پھر دنیا نے بتایا اور ہمارے علماء نے, اجلہ علماء نے اس کی قیادت سنبھالی اور مسلمانوں نے اپنی جانیں تو قربان کر دی لیکن ختم نبوت کے منکر کو برداشت نہیں کیا. ایک دوسرا ان کا یار غار گپ مارتا ہے, کہتا ہے میری حکومت آگے تو میں سوسائٹیاں بناؤں گا. میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ کی مسجد کے ساتھ, رشید گوڈیل صاحب کو میں مخاطب کروں گا یہاں پر, کہ ہماری حبیبیہ مسجد کے ساتھ یہاں پر قریب میں مرزائی کی دکان کا افتتاح رشید گوڈیل صاحب کریں اور کہیں گے جی ہمارے قائد نے کہا تھا کہ سوسائٹیاں بننی چاہیے. یہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہوگا مسجد میں, ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اور ادھر وہ کہہ رہا ہوگا نئی نئی نبوت ختم ہو گئی, اب نبوت مرزا کے پاس ہے. تو یہ برداشت کیا جائے گا؟ برداشت کیا جائے گا؟ تو ہم ایسے مرزائیوں کے دلالوں پر لعنت بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں. لعنت گناہ نہیں ہے, حضور نے خود اپنے ختم نبوت کے انکاری پر لعنت بھیجی ہے اور صحابہ اکرام نے اس کی گردن اتاری ہے. صحابہ اکرام نے, اور حضور نے خود فرمایا کہ یہ وہ زخمی کتا ہے جو میری چادر پر حملہ کر رہا ہے, میری چادر پر حملہ کر رہا ہے. جس طرح یزید کے بارے میں کہا تھا کہ یہ وہ کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے, تو یہ وہ بدبخت آدمی ہے. تو اپنے آپ کو بالکل تیار رکھے, اپنے آپ کو مدینے کے سپرد کر دیں. قائد لیڈر وہی ہوگا جو محمد عربی کا ترانہ گا رہا ہوگا. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں بھائی, نہ ہماری کوئی سیاسی تنظیم ہے, لیکن ہم دین کے خلاف نہ سن سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں وہ دن نہ لائے, اس سے پہلے اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر موت دے. یہ بات لوگ, ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب اتنا اظہار, میں نے کہا میں نے تو حبیبیہ میں 50 بندے کے سامنے اظہار کیا ہے, تم نے تو جنگ اخبار کی سرخیاں لگائی ہیں, اس سے جو کروڑوں ہاں لوگوں کے دل آزاری اس کا کیا ہوگا. ایک سوال ہوتا ہے جو میں کھل کر کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے جی قائدیانی پاکستانی نہیں ہے, ان کو حق نہیں دو گے؟ ان کا کوئی حق نہیں تھا؟ اگر حق ان کا ہے, اگر ان کا حق نہیں ہے تمہارے نزدیک, تو ہم مسلمان ہیں, ہمارے نزدیک مرزائیوں کا کوئی حق نہیں ہے. ہمارے علاقے میں انشاءاللہ وہ پنپ نہیں سکتے, ان کی سوسائٹیاں نہیں بن سکتی. مرزائیوں کے دلالوں, تمہیں ہماری لاش سے گزرنا ہوگا. زندہ رہے تو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ حضور خاتم النبیین ہے اور اس ملک کے اندر مرزائیوں کو پنپنے نہیں دیں گے. یہ لیلت القدر کا پیغام ہے, کیونکہ رمضان میں ہماری دل آزاری ہوئی ہے. آپ بیان نہ دیتے, اپنے کسی درس میں کہہ دیتے, وہ آپ کا ذمہ تھا, آپ اپنی قبر میں جائیں. آپ نے دل آزاری کی ہے, پورے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے. اور قائدیانی کے دلالو, قائدیانیوں کو تم نے خوش کیا, قائدیانی نے تمہاری تعریفیں کی ہے, لیکن اس ملک میں 16 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. 16 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. کہتا کوئی نہیں ہے, بولنا سب چاہتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, اس لیے کہ جان ہم نے مصطفیٰ کو دینی ہے. جو حق تھا وہ کہا, تمہاری دشمنی میں نہیں کہا. جو تم بکواس کر رہے ہو رسول کے, کیونکہ حضور کو خاتم النبیین نہ ماننا یہ حضور کی توہین ہے, گالی کے مترادف ہے. ہم اپنے باپ کے لیے تو گالی سن سکتے ہیں, ہم ہر معاملے کے لیے تو رسوائی سن سکتے ہیں, لیکن تم جیسے کتوں کو ہم اس وقت پتھر مار کے بھگائیں گے جب وہ ہمارے آقا کے خلاف بھونک رہے ہوں گے. ہم تم سے زیادہ عزت اس حبیبیہ گلی کے کتوں کو دیں گے, اس لیے کہ کتا کتا ہوتا ہے, گستاخ نہیں ہوتا. تم تو خنزیر سے گئے ہوئے ہو کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مرزائیوں کے دل خوش کر رہے ہو اور مدنی آقا کے دل کو رلا رہے ہو. آقا کو رلگل ہے اس لیے کہ ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑائی ہے؟ جو ہمارے آقا کے دل کو دکھائے گا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو ہمارے آقا کے ذکر کو سنائے گا ہم اس کی محفل میں خود جائیں گے, چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو. ہمارا کوئی تعلق, وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو, اگر ترانے ہمارے مصطفیٰ کے گانا ہوگا ہم جائیں گے, ہم جائیں گے. لیکن تمہاری افطار پارٹیوں میں نہیں آئیں گے, تمہاری افطار پارٹیوں میں نہیں آئیں گے, تمہارے لیے ووٹ کبھی نہیں دیں گے جب تک تم توبہ نہیں کرو گے. مرزا کو ملحد, وہ دیوبندیوں کا ایجنٹ دیکھا مفتی نعیم, میں اس جیسا حرام خور نہیں ہوں کہ مفتی نعیم نے بیان دیا, کہ حضرت نے بیان بعد میں دے کر بڑی وضاحت کر دی. وضاحت نہیں, جو دل آزاری کی ہے اس پر معافی مانگے, معافی مانگے, اپنا بیان واپس لے. اس لیے کہ آج تک بڑے بڑے ابلیس اور شیطان, لیکن اتنا بڑا دلال کوئی نہیں آیا آج تک کہ جس نے یہ کہا کہ مرزائیوں کی سوسائٹیاں بنیں گی. خدا کے واسطے اپنے ایمانوں کو بچائیں, اپنے ایمان کو بچائیں, اپنے آپ کو بچائیں. یہ لیلۃ القدر کی صدا ہے, ڈریں کسی سے نہیں. اگر آپ کسی سے ڈرنے لگ گئے تو کلمہ پھر پڑھیں, پھر ڈر آئے تو کلمہ پھر پڑھیں, ڈر آئے تو پھر کلمہ پڑھیں. سعید بن جبیر کو جب حجاج بن یوسف نے تختہ مشک پر لٹا دیا اور لٹا کر کہنے لگا, سعید بن جبیر تابعی ہے, تابعی صحابہ کی زیارت کی, کثیر صحابہ کی, پوچھا میرا قصور کیا ہے؟ کہا تم اہل بیت کا ذکر بہت کرتے ہو. حجاج خارجی تھا نا, اس کی غیبت کرنا ثواب ہے, وہ غیبت نہیں ہے اس کی, اس پر لعنت کرنا چاہیے. میری بات سن, حجاج خارجی تھا, اس نے حضرت سعید بن جبیر سے کہا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا, جلاد سامنے کلہاڑا لے کر کھڑا ہے, بڑے بڑے بھاگ جاتے ہیں, بڑے بڑے صلح لکھ دیتے ہیں, بڑے بڑے معافی مانگ لیتے ہیں. سعید بن جبیر کہتے ہیں میرا قصور. کہا تم اہل بیت کی تعریف کرتے ہو؟ کہا کرتا رہوں گا. کہا نہیں. کہا قرآن میں, قرآن میں انما یرید اللہ لیذھبانکم الرجس اہل البیت. قرآن سے آیت نہیں نکل سکتی, ہم سے اہل بیت کی تعریف نہیں نکل سکتی. تو کہنے لگا اگر آپ ذکر حسین نہیں چھوڑو گے سعید تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا. قربان جائیے سعید بن جبیر پر. جواب جو دیا آپ نے دل میں ڈالیے گا. سعید بن جبیر کہتے ہیں حجاج اگر تو میری زندگی حرام کرنے پر قادر ہوتا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا. میں لا الہ الا اللہ قادیانیوں کے ایجنٹوں, ہم تمہیں کہتے ہیں تم ہمارا بال بھی نکا نہیں کر سکتے, تم ہمارا بال بھی نکا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر ہم تم سے ڈرتے تو حبیبیہ مسجد میں کبھی ہم حضور کی ناطے نہ پڑھ رہے ہوتے. عافیت یہ ہے تم سے کوئی خیر خواہی نہیں ہے, پیغام دے رہا ہوں صرف. ایسے لوگوں سے کوئی خیر خواہی نہیں ہوتی بھائی, مکمل بائیکاٹ ہوتا ہے اپنا ایمان. پیغام صرف ہے توبہ کر لو, پیغام ہے صرف شریعت کا, توبہ کر لو, اپنی آخرت سنوارو. خیر خواہی نہیں کہوں گا اس کو میں, صرف پیغام ہے قرآن کا جو پڑھ کے سنا دیا گیا ہے. کوئی تمہارے لیے ہمارے دل میں کوئی نیکی کے جذبات نہیں ہے, اس لیے کہ جو ہمارے محبوب کی عزت کی چادر کو تار تار کرنے کی کوشش کرے, جو ہمارے محبوب کے امامے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے, جو ہمارے محبوب کے گہربان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے, وہ وقت کا ازلی, وہ وقت کا ازلی بدبخت یزید ہے. ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں. یہی ایمان ہے. قربان جاؤں میں اقبال پر, واہ واہ کیا بات کہہ گیا, بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤست, بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤست, اگر بعون رسیدی تمام بول حبیست, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا. یہ مسئلہ نہ مولوی کا ہے, نہ مقتدی کا ہے, نہ سیٹ کا ہے, نہ غریب کا ہے. یہ مسئلہ سب کے لیے ہے, کہ جو ممبر پر بیٹھا ہے وہ بھی, جو صف میں بیٹھا ہے وہ بھی, اور میں. لیکن اب تو تم تو گنبد خضرا پر ہاتھ ڈال رہے ہو. وہ اگر پیر بابا کو گنبد گرا رہے تھے تو تم تو گنبد خضرا گرانے کے پیچھے آئے ہو. مرزائیوں کی تائید تو گنبد خضرا گرانا ہے, لیکن یہی گز یہ میدان ہے. ہم نے تو بول کر, اور انشاءاللہ ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا تمہیں, لیکن پنپ نہیں سکو گے, اس لیے کہ سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا. خدا نے وعدہ کیا اپنے نبی سے, وارفا نا. سارے انگریز, مرزا تنہا تھا, یہ تو آج یہ بو بو کر رہے ہیں. مرزا جس ٹائم پہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سارے انگریز اس کے ساتھ تھے، لیکن کتنے علماء شہید ہوئے،
کتنے برسر پیکار آئے، پھر کوئی بریلی سے احمد رضا کے نام سے کھڑا ہوا، کوئی بریلی سے احمد رضا کے نام سے کھڑا ہوا، اور پھر کوئی اسلام آباد کی سرزمین سے مہر علی شاہ کی صورت میں کھڑا ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ پھر انہوں نے اپنے آستانوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کی ہے۔ پیر صاحب، میں اپنی تقریر کا سارا ثواب پیر مہر علی شاہ صاحب کی رخ کرتا ہوں، فاتح ختم نبوت کی رخ کرتا ہوں، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا آخری وقت تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کے دفاع میں گزار دیا۔ قائد علیہ سنت علامہ شاہ احمد نورانی کو میں سلام کرتا ہوں کہ جس نے آخری وقت تک ختم نبوت کی دہلیز پر پہرا دیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ان کو، اللہ رب العالمین ختم نبوت کی سپاہیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو سلامت رکھے، اس لیے کہ یہی دین ہے میرے دوستو۔ روٹی ضروری ہے نا، روٹی بعد میں، پہلے یہ ہماری غذا ہے، یہ ہماری غذا ہے۔ پھر آخر میں کہوں کہ ہمارا کسی سے ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے، ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے، سب جھگڑے حضور سے، حضور کی وجہ سے ہے، یعنی حضور کے گستاخ بنے اس لیے جھگڑا ہوا، حضور کے محبین بنے، ورنہ آپ میری برادری کا تو نہیں ہے، میں آپ کی کوئی برادری کا تو نہیں ہوں، لیکن ہم محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم ایک ایسی برادری میں ہیں جس میں زبانیں نہیں دیکھی جاتی، اور وہ برادری جو ہے وہ نبی پاک کے پرچم والی ہے، وہ مدینے کی برادری ہے جس میں کوئی زبانیں نہیں دیکھی جاتی، اس میں دیکھا جاتا ہے تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی زبان سے آقا کے لیے کیا جملے نکل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں حضور کے پرچم تلے متحد رکھے، ہمارے سینوں کو کشادہ کریں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ختم نبوت اور اس مسائل پر پہلی صف میں آ کر اپنی خدمات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیسے کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، عزت کے ذریعے، میرے دوستو یہ باتیں یاد رکھنا، یہ مسجد گواہ ہے، قیامت کے دن یہ مسجد آپ کی، یہ نشست آپ کی شفاعت کرے گی، کہ جس جذبات سے آپ نے رسپانس دیا ہے، اس چراغ مصطفی کو بجھنے مت دینا، اس محبت کی چراغ کو بجھنے مت دینا، یہ محفل آپ کی شفاعت کرے گی۔ اس لیے کہ یہ محفل آپ نے میری تعریف، یہ میں نے آپ کی تعریف میں نہیں، یہ مدنی آقا کے امامے کی تعریف میں ہوئی ہے، یہ ان کی جبین مقدس کی تعریف میں ہوئی ہے، یہ ان کی نالائن پر جو سورج اپنے آپ کو نشاور کرتا ہے، ان کی تعریف میں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، جو بیمار انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارا حشر صالحین کے ساتھ فرمائے، اس لیلۃ القدر کی برکات سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو متمتع فرمائے، ہمیں دین متین کی سلامتی نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود نبی پاک کی محبت کے ساتھ آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ایسی سیاست دے جو سیاست مصطفی کا نکھار ہو، اللہ رب العالمین ہمیں ایسی دینی روش دے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نکھار ہو، اللہ رب العالمین اسی مشن پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس مشن کے لیے موت دی ہے قیامت کے دن اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ گنبد خضرا کو ذرا تصور میں لائیے، وہ کب میلہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ چمکتا رہے گا، اس کو کون میلہ کر سکتا ہے؟ دیکھو کیسا چمک رہا ہے گنبد خضرا، تصور میں لائیے نا کہ کیسی رونائی ہے اس گنبد کی ہے، بس میرے آقا کے قدم شریف کی طرف پہنچ جائیے اور وہاں سبز جالی کا تصور کیجئے، اور مل کر آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیجئے، اور مل کر کہیے یا رسول اللہ جو ہم نے عہد کیا ہے اس میں ہمیں ثابت قدم رکھیے، اور ہمارے بچوں کی شفاعت کی درخواست رب کریم کی بارگاہ میں کیجئے۔ کوئی اور بات نہیں، امام بوسری عاشق رسول ان کی زبان میں پڑھتے ہیں، هو الحبیب بلدی ترجا آخر میں ایک بات کہ سڑکیں نہ بناؤ، مومنوں کے دلوں کو سنوارو، مومنوں کے دلوں کو سنوارو، عقیدے پر رہو، جو ڈگر مدینے کی طرف جا رہی ہے اس سڑک کو سنوارو، اس سڑک کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے اور اسی پر ہمیں اطمینان عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا مولانا محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بے شمار بزرگوں کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر, مل کر ایک دفعہ میری مغفرت کی نیت کر دیجیے, میں آپ کی مغفرت کی نیت کرتا ہوں. مل کر پڑھیے, یہ لیلۃ القدر کی شب ہے, اس یاد سے مل کر پڑھیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی توحید پر یقین ہے, خیر وہی دیتا ہے ضرر وہی دیتا ہے, لیکن وہ اپنے ضرر سے ہمیں محفوظ فرمائے, ہمیں خیر کی چادر تلے جگہ مرحمت فرمائے. لا الہ, اور میں آخر میں یہ کہوں گا جو لوگ گئے ہیں وہاں پر وہ بھی ان کی زیادہ ذمہ داری ہے, اس میں عاشق رسول بعد میں بنو پہلے عشق کا ثبوت دو, عشق وہ بھی اس میں مجرم ہیں. میں کھل کر نام لوں گا تو ہنگامہ ہو جائے گا, لیکن صرف ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, ان کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں ان کو پکڑیں اور جھنجھوڑیں کہ حضور کی محبت ہے تو پھر دلیل بھی چاہیے, احتجاج ریکارڈ کروائیں تب ہم مانیں کہ آپ کے اندر عشق رسول ہے اور آپ واقعی میں جا رہے ہیں تو حضور کی محبت کے تحت جا رہے ہیں. اس ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھیے کہ اللہ ہی موت دینے والا ہے, اللہ ہی زندگی دینے والا ہے, اللہ ہمیں شر سے, اللہ ہمیں پریشانیوں سے, اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے, اور اپنے رحمت اور اپنے محبوب کے گنبد خضرا کی چھاؤں میں جو رحمتیں ہیں اس چھائے میں ہمیں رکھے. اس نیت کے ساتھ مل کر پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.